تو دیکھیے ہم حضور نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت ہر آن ہر لحظہ عالم اول سے لے کے آخر تک لحظہ بلحظہ ہر آن حاضر و ناظر مانتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بات اتنا شاد لگتی ہے ان لوگوں کو جو نبی پاک کی شان سے ہارے ہیں. میں آپ کو سمجھا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلے آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم حضور کو اول المخلوق مانتے ہیں تو الحمدللہ مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ کہو حضور نبی پاک حضور سید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ مسلم ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے. آپ ان کو نہ دیکھیں, پہلے اپنے دلائل کو دیکھیں. اول الخلق کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دلیل میں یہ موضوع نہیں, میرا موضوع تو ہے نا حاضر و ناظر. لیکن چونکہ جب تک تمہیدات سمجھنا ہے تو آپ اصلی مسئلے کو کیسے سمجھیں گے؟ تو میں پہلے آپ کو نص قطعی سے پیش کر دوں, ثابت کر دوں کہ اول الخلق کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قطع نظر اور آیات اور احادیث مبارکہ کے ایک آیت آپ کو ازبر ہے, بچے بھی یاد رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ رحمۃ للعالمین کی رحمت. حضور کیا ہے؟ عالمین کی رحمت. تو عالمین کو رحمت کی ضرورت ہے, عالمین کو رحمت کی ضرورت ہے. تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے, جو ضرورت مند ہے وہ بعد کو ہوتا ہے. ضرورت والی شے پہلے ہوتی ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ پہلے ہوتا ہے. اب اسی لیے آپ سمجھ لیں کہ علماء نے بہت بڑے دلائل قائم کیے. عرش کو اول نہیں مان سکتے. کیوں؟ وہ عرش تو ہے لیکن رحمت نہیں, یعنی رحمت للعالمین نہیں. رحمت تو ہے نا, لیکن رحمت للعالمین صرف ایک ذات ہے. جیسے رب العالمین ایک ذات ہے تو رحمت للعالمین ایک ذات ہے. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ عرش بعد کو ہے, رحمت للعالمین پہلے ہے. کرسی لو قلم بعد کو ہے, رحمت للعالمین پہلے ہے. اسی طرح ارواح بعد کو ہے, رحمت للعالمین پہلے ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اول الخلق مانیں گے. اول الخلق مانیں گے, اس کی دلیل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. اور ویسے بھی یہ بات عقائد میں شامل اور ضروریات میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واحد ذات ایک ہے جس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے. وہ کون؟ اللہ. اللہ کی ذات کا نہ اول ہے, اللہ کی ذات کا نہ آخر ہے. مخلوق میں جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ضرور ہے. یہ زینت المساجد نہیں تھی, اس کا اول آخر آپ جاننے والے یہ حضرات جو یہاں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پہلے یہاں پہ ایک معمولی سا ایک خطہ تھا, زمین کا ٹکڑا تھا, پھر اس کی بنیاد رکھی گئی. گجروں والا تمہارا شہر نہیں تھا, پہلے ایک بستی تھی اور گجروں کا ایک گھر تھا. تو ان گھروں کو آگے بڑھایا گیا تو اب ایک ڈویژن بن گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے. وہ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ زمین نہیں تھی, یہ جس پر ہم گزار رہے ہیں سات طبقات یہ نہیں تھے. کانا عرشہ علی الماء, اللہ فرماتا ہے پانی پر تھا میرا تخت. تو یہ اللہ کا تخت پانی پر تھا, زمین نہیں تھی. زمین کا ابتدا ہے اور پانی کا بھی ابتدا ہے اور اسی عرش کا بھی ابتدا ہے. لیکن عرش کے ابتدا سے پہلے کسی ذات کا ابتدا ہے. اس پہلے کسی ذات کے ابتدا کا نام محمد ہے. یہ آپ کو ذہن میں ضرور ڈالنا پڑے گا. مخالف نہیں مانتا ہے, وہ اپنی قسمت کو روئے. لیکن ماننا یہی ہے کہ بھئی آخر ہم کسی نہ کسی کو اول مانیں گے, کیونکہ ابتدا مخلوق کا ہے. مخلوق میں سے کسی نہ کسی شے کا اول ہونا ہے. عرش کا ہونا ہے یا کرسی کا ہونا ہے یا قلم کا ہونا ہے یا کسی نہ کسی چیز کا ہونا ہے. لیکن ہم نے سب کو پیچھے رکھ دیا ہے, نص قطعی سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سب بعد کو ہیں. اول الخلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سمجھ آئی ہے نا. اچھا اب دوسرے رنگ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کا میں نے عقیدہ آپ کو بتایا ہے. کیوں؟ کہ جب تک عقیدے کو آپ مضبوط نہ کریں گے آپ کو مسئلہ سمجھ نہ آئے گا, نہ مناظرہ کر سکیں گے, نہ گفتگو کیا آپ کو سلیقہ آئے گا. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ جو مخالف سے گفتگو ہونا پہلے اس سے موضوع متعین کرائیں. اور میرا تجربہ ہے کہ مخالفین کو اپنے موضوع میں اپنے عقیدے پر کوئی ایک بات ڈٹ کے نہیں کہتے ہیں, جم کے نہیں کہتے ہیں, کبھی ادھر کی مارتے ہیں کبھی ادھر کی مارتے ہیں, اور تمہیں بھی اسی پر مجبور کرتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر تھے تو کعبے میں تھے تو عرش معلیٰ پہ نہیں تھے, عرش معلیٰ پہ تھے تو کعبے میں نہیں تھے, اور اگر کعبے میں تھے تو بیت المقدس میں نہیں تھے. یہ جو مارتے ہیں نا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے موضوع کو اور ہمارے عقیدے کو سمجھا نہیں. کیوں؟ وہ جو اعتراض کرتے جائیں گے نا جسمانیت کا, اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کو, آپ کو عقیدے کے رنگ میں آپ کو پھر اس کی چار تقریریں بتاتا ہوں کہ بھئی ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں چار تقریریں آپ کریں گے. ان تقریروں میں سے ایک پر آپ کا تعین موضوع کا جب ہو جائے گا آپ کو گفتگو میں آسانی ہو جائے گی. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو من اول الی آخر حاضر و ناظر مانتے ہیں, اور کس طریقے سے مانتے ہیں. اب اس کے چار طریقے ہیں جو اپنے طرف نا یہی بات ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ اسلاف سے منقول ہے, بزرگوں سے منقول ہے, جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہی کے عقیدے ہمارے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا. یہ آپ ناقل ہیں, آپ ان عقائد کے جامع ہیں, آپ ان عقائد کو دلائل سے واضح کرنے والے ہیں, آپ نے کوئی اپنی طرف سے نئی بات نہیں کی ہے, یاد رکھ لو. اور جو بد مذہب آپ کو نظر آئے گا اس کی ہر دلیل اپنے طور قرآن سے ہوگی, اور قرآن کہتا ہے یضل بھی منیشا ہو یادی بھی منیشا, میری مرضی میں گمراہ کر دوں. تو بہرحال آپ کو چار طریقے الحاوی للفتاوا, امام سیوطی کی کتاب کا نام ہے الحاوی للفتاوا, تنویر الحلق, یہ بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے جو اسی الحاوی للفتاوا میں موجود ہے. وہ شاہ سے مرحوم کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت نصیب فرمائے, وہ آپ کے پاکستان میں چھاپ گئے ہیں, عام ملتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو پیٹو نہ بنائیں, بلکہ جو پیسے ملے ان میں سے کتابیں خریدیں اور کتابوں کو جمع کریں. جب آپ کے جمع ہو جائیں گی سرمایہ ہوگا, فوجی کے پاس ہتھیار ہوتا ہے تو لڑتا ہے, ہتھیار نہ ہوگا تو کیا لڑے گا. تو اسی لیے میں نے آپ کو کتاب بھی ان کے ڈھیر لگا دوں, زبانی کلامی میرا کام اور ان کو جمع کرنا آپ کا کام. تو آپ کو میں پہلا نام لیا ہے الحاوی للفتاوا, اور وہ عام ملتا ہے, اسی کے اندر تنویر الحلق, کاف لکیر والا ہے اور ہے جمع جیم والی ہے, تنویر الحلق فی رؤیت النبی والملک. اچھا اسی طرح جواہر البحار, یہ تین, اور چوتھا روح المعانی پارا 22 آیت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ نقد سودا ہے, ہم نے ادھار کبھی نہیں رکھی ہے. آپ جو چار کتابیں ہاں حضرت حاجی صاحب مدد ذیل العالی, یہ انہی کا فیض ہے کہ یہ سارا گوجرا والا اور اس طرح کے دوسرے علاقے چمک رہے ہیں. تو کتابیں موجود ہیں, آپ دیکھ لیں, الحاوی للفتاوا, تنویر الحلق, جواہر البحار اور روح المعانی, اور روح المعانی کا پارا 22 اور ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. جو میں آپ کو دلائل قائم کروں گا اور عقیدے عرض کروں گا وہ آپ کو اس میں ملیں گے. اور اگر آپ نے اردو میں پڑھنی ہے تو میں نے اس کے پھر ترجمے کیے ہیں, چھاپے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سنت کو بیدار فرمائے. آمین تو کہہ دو, آمین تو سستی ہے, لے لیں. اور اس کا نام ہے ولی اللہ کی پرواز, کتاب کے جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس کا کیا نام ہے, ولی اللہ کی پرواز. لوگ نبی پاک کو حاضر و ناظر نہیں مانتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی نے ولیوں کے لیے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, وہاں اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے. یہ اللہ کے ولی کی شان ہے, نبی کی شان تو بلند ہے. اس کا نام عربی میں تھا المنجلی فی تطور الولی, میں نے اس کا ترجمہ اردو میں کر کے حواشی لکھ کر اور اس کو شرح بنا کر نام اس کا بنا دیا ہے ولی اللہ کی پرواز، اور اس کے کئی ایڈیشن چھپے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کہ گجراں والے میں بھی وہ تشریف لائی ہے یا نہیں، یا آپ اس کو اب وہ تشریف لائی ہے آپ اس کو پھر دیکھ لیں. آپ اپنے پیٹ شریف میں نہیں بلکہ اپنی روح مقدس میں اپنے ان پیسوں کو ڈالیں، پھر قیامت میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگا کے بیٹھنے لیں گے. یہ تمہارے دین کی خدمت کا نام ہے. تو اس میں تقریر میں نے یہ کتابوں کے نام بتائے ہیں. اب پہلا جو انہوں نے تقریر کی ہے یہ امام سیوطی کی تقریر ہوگی. پہلے آپ اپنے موضوع کو لیں کہ ہم حضور کو حاضر ناظر مانتے ہیں الحمدللہ، ہمارے بچے بچے، لیکن اس کے جو طریقہ کار ہے اگر آپ اپنے بڑے سے بڑے مولوی صاحب سے پوچھیں گے نا، وہ کہے گا ہاں بس ٹھیک ہے. اگر کوئی آ گیا کوئی بات کرے گا تو بس لڑے گا، دلیل نہیں دے گا. نہیں، دلیل دیں، کسی مخالف کو دلیل سے منواؤ، ڈنڈے سے نہ منواؤ. ہم دلیل سے مانتے ہیں، دلیل سے منواتے ہیں، بس ہمارا یہ قصور ہے. ہم نے لڑائی کبھی نہیں لی، نہ ہی ہم لڑنے لڑانے کے قائل ہیں. تو پہلی تقریر انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ نور مصطفیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں جھلکیاں دکھا رہا ہے. پہلی تقریر کیا سنی آپ نے؟ نور مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس جو ہے کل کائنات کے ذرے ذرے پر چھایا ہوا ہے. ذرے ذرے کے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے، اور ذرے ذرے میں ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، جبکہ وہ اولیت کا جامہ پہنایا ہے، جبکہ اولیت کے رنگ میں تشریف لایا ہے، جبکہ محمدیت کے لباس میں آئے ہیں، تو ان کا جو جلوہ ہے وہ کل کائنات کے ذرے ذرے میں پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا. کہہ دو الحمدللہ. یہ آسان طریقہ ہے مناظرے کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نور مبارک کی تجلیات کو ہم ہر وقت حاضر ناظر، اول آخر، ابتدا انتہا، ہر لحظہ ہر آن مانتے ہیں. اور اس کی مثال امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی ہے سورج کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کی تجلیات ایسے ہے جیسے دیکھتے ہو کہ سورج اپنے ایک مقام میں ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آیا مسئلہ؟ سورج جو ہے، سورج حاضر ناظر ہے کہ نہیں؟ سورج جو ہے حاضر ناظر ہے نہیں ہے؟ کیسے دیکھو، آپ گجراں والے کہیں گے کہ سورج یہ ہمارے پاس ہے، اور انڈیا والے کہیں گے ہمارے پاس ہے، لاہور والے کہیں گے ہمارے پاس ہے. تو سورج ایک معمولی نبی پاک علیہ السلام کے نور کی کرن ہے، وہ کل کائنات کے ذرے ذرے میں ہر وقت ہر آن موجود ہے. جو اس کا مرشد محمد عربی ہے وہ موجود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ اس کی، یعنی انہوں نے مثال بھی دی. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح مبارک کے بارے میں فرمایا کہ روح اور اس کے جو جلوے ہیں وہ نور ہے، اور جو حقیقت ہے، جو ذات ہے، اس کو روح کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت جدھر متوجہ ہوتی ہے، جہاں متوجہ ہوتی ہے، ان کے لیے میں نے جمعہ کی تقریر میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ قیود، یہ مسافتیں ہمارے اور تمہارے لیے ہیں. نبوت اور ولایت کے لیے قیود کوئی نہیں ہوتے، ان کے لیے بودھ بھی قریب ہے اور ان کے لیے قریب بھی قریب ہے. یہ بات اپنے طور ہے، یعنی لفظ دو ہیں، دونوں کی تقریر ایک طریقے کی ہے. تیسری مثال انہوں نے تیسرا عقیدے کے طریقہ بتایا ہے، وہ اجسام مثالیہ، جسم مثالی، یعنی جسم یہ تنزلات ہیں. وہ جو میں نے پہلے کیا مناظرے کا طریقہ بتایا ہے، وہ دو میں آپ جس کو لے لیں گے وہ آپ کا منشور ہے، آپ کا دستور ہے، آپ کے دلائل اس میں قائم ہوں گے. تو دوسرا انہوں نے دیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو شعلے اٹھتے ہیں، ان شعلوں میں سوار مثالیہ بن جاتی ہیں. وہ سوار مثالیہ متعدد مقامات پہ حاضر بھی ہوتی ہیں، ناظر بھی ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں سوار مثالیہ. یہ اہل علم سمجھتے ہیں صرف آپ اتنا لکھ لیں جب ہی آپ کو میری کتاب علی اللہ کی پرواز کے پڑھنے کا مطالعہ ملے گا, یا آپ اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی المنجلی کا خود مطالعہ کریں گے. یہ ایک علمی بحث ہے جس کو آپ ابھی اس رنگ میں نہ سمجھ سکیں گے, صرف میں آپ کو قرآن کے رنگ میں عرض کر دوں تاکہ آپ کو مسئلہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن کے قریب پڑ جائے. دیکھیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فتم اللہ بشرا سویا. حضرت جبریل کی مثالی صورت ہے بشر میں, تو حضرت جبریل علیہ السلام کی مثالی شکل ہے بشر میں. وہ یہ قاعدہ پھر اپنے مقام پہ ہے کہ فرشتہ, جن, یہ ملکوت, یہ سارے وہ اپنی ایک صورت کی متعدد صورتیں بنا کر وہ جہاں چاہیں, جدھر چاہیں, جس جگہ چاہیں, وہ ادھر بھی ہو سکتے ہیں, وہ ادھر بھی ہو سکتے ہیں. اس کو صورت مثالی سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور یہ مناظرے میں نہیں, آج کے دور میں نہیں پیش کیا جاتا, کیونکہ آگے کا جو مناظر ہوتا ہے وہ لم یبج ہوتا ہے, جاہل مطلق ہوتا ہے, وہ عوام میں شور مچا دے گا, لو دیکھو دیکھو جی. جب اس کو خود سمجھ نہیں آئے گا تو تمہارے سے کیا بات سمجھے گا؟ عالم مثال کی حیثیت کو وہ نہیں سمجھ سکے گا. البتہ وہابیوں کو تنزن میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کے لیے تو تم منکر ہو, لیکن یہ بتاؤ کہ جن کے بارے میں جو علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الجن اشکال مختلفۃ یا تتشکل بے اشکال مختلفۃ. جن جو ہے نا, جن, اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں, اور وہی کئی صورتیں متعدد مقامات پہ ایک ہی شکل کی حیثیت سے وہ ادھر بھی ہوتی ہیں, ادھر بھی ہوتی ہیں, ادھر بھی ہوتی ہیں. یہ دیکھیے کہ جن کے لیے مانتے ہیں, میں نے کہا جنوں کو مانتے ہو, نبیوں اور ولیوں کو نہیں مانتے, معلوم ہوتا ہے جنوں سے تمہاری کوئی رشتے داری ہے. کیونکہ بھائی دیکھو نا, نبی کو نہ مانے, نبی کے لیے کہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھیے اس کے دلائل تو اپنے مقام پہ آتے رہیں گے, لیکن آپ اپنے طریقہ کار کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا کا وہ حق ہے, وہ عالم مثال کی حیثیت ہے. حضور کا, نبی پاک کا خواب میں آنا حق ہے. ان کو تمام قومیں مانتی ہیں, جو جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے, جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ سب اس کو مانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا حق ہے. کہہ دو الحمدللہ. تو وہ بے عین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی غیر کی ہوتی ہے. وہ آپ نے علماء سے بھی سنا, ان سے بھی سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا ہے. لا یتمثل الشیطان بھی, شیطان میری مثالی شکل نہیں بن سکتا ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رآنی, من رآنی فقد رآنی, جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا ہے, اور جس نے مجھے یقیناً دیکھا ہے تو وہ کبھی شک نہ کرے کہ گوجرانوالے کا جو فقیر دیکھ رہا ہے وہ واقعی حضور کو دیکھ رہا ہے, جو بہاولپور کا غریب دیکھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ واقعی وہ سرکار کو دیکھ رہا ہے. اسی دن اسی ٹائم میں جو کراچی میں دیکھ رہا ہے یقیناً وہ سرکار کو دیکھ رہا ہے. تو جو اتنا بے شمار لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کراتے ہیں تو وہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی حاضر ناظر تو ہے, وہی بات حاضر ناظر کی تو ہے, لیکن وہ چونکہ عالم مثال کی حیثیت کی ہے اسی لیے آپ, میں آپ کو اس رنگ میں سمجھا رہا ہوں. دلائل مجموعی طور اسی میں چلے جاتے ہیں, کبھی یہ دلائل دیتے ہیں کبھی وہ دیتے ہیں. آپ کے دلائل جو مجموعی ہیں ان کا میں مغز نکال کر آپ کے مغز میں پھینک رہا ہوں, لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ آگے مغز بھرا ہوا ہو تو پھر میں کیا کروں گا, واپس آ جائے گا میرے پاس. آپ اپنے مغز مبارک کو صاف رکھیں, ستھرا کریں کہ دلائل مجموعی طور جو ہمارے حاضر و ناظر کے مختلف کتابوں میں ملیں گے وہ میں آپ کو مغز کے رنگ میں پیش کر رہا ہوں, خلاصہ کر کے کہ بھئی کبھی ہمارے علماء وہ بیان کریں گے, کبھی ہمارے علماء یہ بیان کریں گے, کبھی وہ بیان کریں گے, لیکن دلیل کے حیثیت سے آپ اسی رنگ میں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہیں, لیکن وہ عالم مثال کی حیثیت ہے. لیکن ہم حیثیت کو نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ہماری کمی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بندے کے ساتھ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. تو وہ اس کی ایک دلیل ہے خواب والی. بات سمجھ گئے؟ خواب میں یہ بات حق ہے. اور وہ خواب خواب والوں کے لیے, لیکن غوث جیلانی کے لیے وہ بیداری ہے. آپ نے توجہ نہیں دی, یا توجہ دی ہے تو آپ نے سبحان اللہ نہیں پڑھی. اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ ویسے بیٹھے ہاں, خالی خط بیٹھے, خالی خط نہ بیٹھے. آپ اپنے روح مبارک کو مدینے متوجہ کر دیں کہ مدینے والا آپ کی باتیں اب غور سے سن رہے ہیں کہ آج گجراں والے میں میرے لیے رونق آئی ہے, بہار آئی ہے, میرے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں اور ذہنوں کو صاف کیا جا رہا ہے اور آپ کی بات سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو خوابوں میں ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خواب میں ہے کہ وہ خواب والا اپنے مرتبے میں پیچھے ہے کچھ, اور جو جاگنے والا ہے ان کے لیے پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ حضرت پیر فرید ہمارے علاقے کے مرشد ہیں بڑے کامل, وہ فرماتے ہیں کہ خلقت کو جیندی گول ہے او ہر دم فرید دے گول. جس کو مخلوق ڈھونڈتی ہے وہ فرید کے پاس ہے. ہاں, اسی لیے اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ حضرت عباس مراسی فرماتے ہیں, جو میں آپ کو چار کتابوں کا نام لے لیا ہے نا, یہ ان کا مجموعہ ہوگا, اسی میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو حوالہ ملے نہ ملے, تو میں ابھی زندہ ہوں, میری کتابیں زندہ ہیں, میں مر جاؤں گا میری کتابیں آپ کو بتائیں گی. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت عباس مراسی رضی اللہ عنہ ایک ولی اللہ کامل ہے, وہ فرماتے ہیں اگر میں ایک لمحہ حضور کو نہ دیکھوں تو کافر ہو جاؤں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو حاضر ناظر کے لائق ہیں. ہم قائل ہیں وہ لائق ہیں, ہم شنوائی ہیں وہ دیکھنے والے ہیں, ہم شنوائے ہیں اور وہ دیدنی دیکھنے والے ہیں. تو اسی لیے دیکھو حضرت عباس مراسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ایک لمحہ حضور کو نہ دیکھوں کافر ہو جاؤں. اسی لیے حضرت ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ میں حضور کو دیکھتا رہتا ہوں, ایک لمحہ آپ کو ادھر کروں تو میں کافروں کی جماعت میں شمار ہو جاؤں. ارے تم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہو, وہ فرماتے ہیں جدھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں, جہاں جلوہ نظر آتا ہے تو محمد عربی کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ تمہارے امام کا قول ہے. یہ کس ہے؟ قصیدہ نامنیا جو تمہارے رضا مصطفیٰ نے بار بار چھاپا ہے, تمہارے ہاں گھر گھر میں موجود ہے, تمہارے امام نے فرمایا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا نہیں ہے, میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے, یہ قصیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا. بس وہ اپنے مقام پہ جب ہی چھپے گی کتاب تب یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہر ولی کامل اللہ والا وہ یہی سمجھتا ہے وہ کس رنگ میں. یہ ابھی میں تین تقریروں کو میں آپ کو اس رنگ میں پیش کر رہا ہوں جو دلائل کی روشنی میں موجود ہے, حقیقت ہے, واقعہ ہے اور موجود ہے عالم دنیا میں, اب بھی وہ چلتا پھرتا مسئلہ موجود ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اندھیری چھائی ہوئی ہے اور ان لوگوں کے پاس اندھیرا نہیں ہے, اجالا ہے. ہر آن ہر لحظہ ان کی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے. آپ اس کو دو کتابیں ساتھ اور ملا لیں, فتاوی حدیثیہ, فتاوی حدیثیہ ابن حجر کا ہے, وہ یہاں کتب خانے میں موجود ہے. اور میں حوالہ دے کر اس لیے دھڑلے سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ حاجی صاحب مدرسۃ العالی نے عرصے دراز سے کتابیں جمع شروع کی تو آج تک وہ ان کے پاس بڑا سرمایہ ہے. تو فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ ایک عالم دین حدیث بیان کر رہا ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مجذوب گزرا, انہوں نے کہا مولوی جھوٹ نہ بول, یہ حضور کی حدیث نہیں ہے. یہ الحویل الفتاوی میں بھی ہے, اسی جیسے میں نے حوالے پہلے پیش کیے, یہ نیا حوالہ ابن حجر کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولوی جھوٹ نہ بول, یہ حدیث حضور کی نہیں ہے. مجذوب تھا, ادھر مولبہ تھا, مولبے تو ہوتے ہی ایسے آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا جا نہ تیرے کپڑے اچھے نہ تیری شکل اچھی, تو کیا بولتا ہے, جا تیرا کام اپنا ہے, تو جا اپنا گداگری کر. ہاں اس کو جوش آ گیا, انہوں نے کہا انظر حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حاضر حدیث ہو لیسا منی, دیکھیے رسول اللہ فرما رہے ہیں. اب مولوی کی جو آنکھ کھلی, آگے حضور فرما رہے ہیں مان لے یہ میری حدیث نہیں. یہ ہے حاضر ناظر. تو اسی لیے میں آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ آپ اپنے منشور کو، دستور کو، اپنے دلیل کو اپنے نوٹ بک میں، اپنے مسائل میں، اپنے عقائد میں شامل کر لیں. تو اسی لیے ہمارے اپنے دور کی بات ہے، حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد یہاں ہمارے لاہور میں گزرے ہیں، حضرت سہروردی قلندر علی رحمت اللہ علیہ، سہروردی قلندر علی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں میں نے ایک سید کو تھپڑ مار دیا. یہ سید ہیں، یہ جیسے میں نے ویسے اگلے روز رکھا تھا نا نقشہ، وہ نقشہ مجھے پسند نہیں، مجھے یہ نقشہ پسند. تو یوں جو انہوں نے مارا تو روزانہ ان کو زیارت ہوتی تھی، مولانا قلندر علی صاحب کو روزانہ زیارت ہوتی تھی. یہ مولوی اشرف علی خودتھانوی لکھ رہا ہے. تو حضور کی جو زیارت ہوتی تھی وہ رک گئی. رو رہے ہیں کہ حضور کی زیارت نہیں ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو رہی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نہیں کرا رہے ہیں. تو روتے 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 کسی اللہ والے کو کہا کہ مہربانی فرماؤ، میرے لیے کرم کرو، مدینہ طیبہ میں سے مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت رک گئی ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. فرمایا وہ جو مجذوبن پھر رہی ہے نا، اگر یہ مان جائے نا پھر تیرے لیے حضور سامنے آ جائیں گے. مجذوبن یعنی عورت، مائی، بی بی، ملنگنے، تو بادے بادے ہوتے ہیں اپنے طور جیسے بھی ہوتے ہیں. مولوی اشرف علی نے اپنے مواعظ میں بھی لکھا ہے، تو اپنے مواعظ میں دلائل دیتے ہوئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرانے کے لیے وہ فرماتے لکھتا ہے کہ وہ صالح کامل کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مجذوبہ عورتیں بھی حضور کی زیارت کرا سکتی ہیں. یہ اس نے ایک قاعدہ بتایا ہے، اس قاعدے پر مواعظ اشرفیہ. تو اس کے بعد وہ جا کے مولانا قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے قدموں پہ گر گئے. ہاں بی بی کو منت سماجت کی، انہوں نے کہا شف ہذا رسول اللہ، وہ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات آپ نے تین باتیں یاد نوٹ کر لی. چوتھی بات ایک یہ ہے، وہ اس سے دقیق تر ہے، وہ اس سے اور دقیق تر ہے. پانچویں میں بتاؤں گا جو ان سب کا مجموعہ ہوگا، جو موضوع میرا کل جمعہ کا تھا اس میں چند اشارے کنائے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پانچواں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا محیط ہے کہ 18,000 عالم حضور نبی پاک کے جسم کے اندر سمایا ہوا ہے. لو صاحب جانی چھوٹی. کیا سمجھا آپ نے؟ وہ جسمانیت کے جو لوگ قائل ہوتے ہیں نا وہ بھی حق سے ہیں. وہ مولانا نور الدین رحمت اللہ علیہ نے رسالہ لکھا ہے، وہ اس میں علی واق، اس میں جواہر الجہار کے دوسری جلد میں یہ شائع ہو گیا ہے. وہ انہوں نے علیحدہ طور ایک رسالہ حضور کی جسمانیت پر لکھا ہے کہ حضور کا جسم حاضر ناظر ہے. لیکن چونکہ یہ لوگوں کے سمجھ سے براول ہو رہا ہے کہ لو دیکھو حضور کا جسم یہاں ہے، یہاں حضور کا جسم یہاں ہے، یہ لوگوں کی چونکہ سمجھ سے براول ہو رہا ہے اسی لیے اس کو دلائل میں سمجھانے کے لیے آپ پہلے عالم محقق کا مناظرہ ہو تو پھر اس سے گفتگو آپ کر سکتے ہیں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کل عالم کو محیط ہے، کل عالم کو محیط ہے. تو وہ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ عقل سے ورا ہے. محیط، ایک شے محیط ہوتی ہے تو وہ محیط ہونے کے باوجود وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، موٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، صغیر بھی ہوتی ہے، وہ کبیر بھی ہوتی ہے. یہ علمی مسئلہ ہے، فلسفے کا مسئلہ ہے اور آپ اس کو نہ سمجھ سکیں گے، لیکن میں نے ان کی تقریر بتانی تھی، سمجھا دوں. پھر اب یہ سمجھانے کی یہ بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنا پر ہیں آپ کو پتا ہوگا، 600 پر ہیں. میں حضور کی جسمانیت کے بارے میں ایک تقریر آپ کے دماغ کے قریب تک کرنا چاہتا ہوں. امید ہے علماء اس کی داد دیں گے، علماء اس کو سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد واہ واہ نہیں بولیں گے تو سرکار کا درود ضرور پڑھیں گے. تو سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جبریل علیہ السلام کتنا پر ہیں؟ زور سے بولو، 600. وہ بخاری شریف میں ہے، یہ بخاری جلد 2 کتاب الفتن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لہو ستو میں آتے جنا ہیں. میرے جبریل کے کتنا پر ہیں؟ ہاں میں نے حدیث پڑھ لی ہے اور صحیح حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی،
اور ہمارے دلائل الحمدللہ یہ بہت بڑے محقق دلائل، اتنا مضبوط دلائل کہ پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے، سنی کی دلیل نہیں ٹوٹ سکتی، یہ یاد رکھنا. لیکن یہ ہے کہ ہم ڈوڑے پدے میں پڑ گئے، ہاں حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ڈوڑا پڑا تو اس میں لوٹ کر 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 آ گئے، تو لوٹ کر کریں کر کریں، ہاں صرف باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ڈوڑے پڑنے سے نہیں آتے ہیں، نبی کے ڈوڑے پڑنے سے بھی آتے ہیں. دیکھو کل میں نے ڈوڑے پڑے ہیں، مجھے 1000 روپیہ یہاں ویسے نہیں ملے، میں نے ڈوڑے پڑے یہاں پہ، میں نے یہاں پہ ڈوڑے پڑے نا، تو کسی مولوی سے ہاں پوچھیں کبھی تمہیں بھی میرے پہ 1000 روپیہ بن جاتا ہے، میرا 1000 1000 بھی بن جاتا ہے. یہاں کی تفصیل نہیں ہے، جہاں بھی میں تقریر کرتا ہوں، حالانکہ نہ میرے آواز ہے نہ سر ہے نہ تار ہے نہ ڈوڑا ہے، صرف یہ ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں تم حضرت باہو کے ڈوڑے پڑتے ہو، میں باہو سلطان کے مرشد کے ڈوڑے پڑتا ہوں. ڈوڑے ڈوڑے میں فرق ہے. اب دیکھیے ڈوڑے کا مصرع اتنا ہوگا نا، دیکھیے لہو سیتو میں آتے جنا ہے، یہ ڈوڑا ہے نا، آپ ڈوڑے یاد کریں تو یہ حضور کا ڈوڑا یاد کریں، لہو سیتو میں آتے جنا ہے، اس کو سر میں پال لیں تو آپ کے سر پڑنے میں سے آپ کے جو مقتدی ہیں سامعین وہ بھی موج میں آ جائیں گے. لہو سیتو میں آتے جنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 600 پارے ہیں میرے خادم کے، میرے نوکر کے، حضور کے نوکر کے 600 پر، اور پھر آپ ایک پر کی لمبائی چوڑائی بھی سن لیں، وہ بھی سرکار نے فرمایا. فتح الباری شرح بخاری اسی حدیث کے ماتحت، اور اسی طرح عینی شرح بخاری اسی حدیث کے ماتحت، اور پھر البدور الصافرہ امام سیوطی کی ہے. حوالے تو میں اتنا پیش کر دوں کہ آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں، 2-3 بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت ہے نا، 2 گھنٹے صرف ملتے ہیں، سارا دن میں پڑا رہتا ہوں، رات کو بھی پڑا رہتا ہوں، چلو 2 گھنٹے صورتیں نظر آ جاتی ہیں، کسی کے صدقے تو میری نجات ہو جائے گی نا، تمہارے تو فیل میری بخشش ہو جائے گی. تو میں اسی لیے بخاری کی شرح 2 میں نے بتائی ہیں بڑی مضبوط، وہ ہے ایک کا نام ہے فتح الباری اور ایک کا نام ہے عینی شرح بخاری. وہ یہی کتاب الفتن جہاں جبریل علیہ السلام کے کمالات کا ذکر ہوگا، وہاں فرماتے ہیں سنو ایک پر کی لمبائی چنائی، جو کہ کتنا ان کے پر سنے ہیں 600، کتنا سنے ہیں آپ نے
600.
ایک پر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ گز دو گز، فرمایا کہ جس وقت وہ پھیلاتا ہے نا، یسد المشرق والمغرب، یہ جبریل علیہ السلام کے کتنا پر ہیں، اور ایک پر کا بتایا ہے یسد المشرق والمغرب. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اسی طرح توت کا ہوگا، یہ نہیں کہ جیسے توت کا، یعنی یہ نہ، یعنی یوں پھیلا ہوا کہ ساری تمہاری دنیا حضرت جبریل کے پر کے نیچے آ گئی. یسد المشرق والمغرب، اس کو آپ یاد کریں گے، ایک ہی بات کافی رہتی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے ہیں. یسد المشرق والمغرب، حضرت جبریل کا ایک پر ہے جو پھیلاتے ہیں تو ایک کونا مشرق میں دنیا میں ختم ہو گئی، ایک مغرب میں ادھر دنیا ختم ہو گئی، یوں ہی آپ سمجھ لیں شمالاً جنوباً، تو جنوب میں حضرت جبریل کا پر، تو شمال میں ہے حضرت جبریل کا پر، تو جو ایک پر ہے وہ سمایا ہوا ہے تمام کائنات پر، تو جو پر پھیلے ہوئے ہیں تو بتائیے پر والا اپنے پروں کی باتوں کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. یہ دو کہ میرے یہ دو پر ہیں، یہ میرے دو پر ہیں، یہ میرے دو پار ہیں، یہاں پہنچے ہیں، میں چھوٹا ہوں جبریل بڑا ہے، لیکن میں اپنے ان پروں کو نیچے اوپر دائیں بائیں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. تو یہ جبریل کہتا ہے میں نوکر ہوں، پروں کو دیکھ رہا ہوں، میرا آقا کل کائنات کو دیکھ رہا ہے. یہ جبریل، یہ جبریل علیہ السلام، یسد المشرق والمغرب، یہ آپ کو صحیح روایت پیش کر دی ہے. تو یہ ایک پر ہے یسد المشرق والمغرب، تو مشرق مغرب کو وہ پھیلا ہوا ہے. تو اب کتنا پر ہیں جبریل علیہ السلام کے؟ ایک پر نے تو زمین کو بھر دیا، باقی کتنا بچ گئے؟ ایک روزہ رکھا، باقی تو 9 اور 20، ایسے ہی کہہ دو کہ بھائی ایک ختم ہو گیا تو باقی ہاں کتنا رہ گئے؟ 599. اس کو قابو کرنا، میں آپ کو چوتھی صورت علم حاضر و ناظر کی جو سمجھا رہا ہوں آپ کے قریب کرنے کے لیے، ہاں وہ میرے سے بچہ سمجھے تو سمجھا دوں، علماء سمجھے تو علماء کو سمجھا دوں، بات قریب کرنے کے لیے ہے. سیدھے ہو کر بیٹھ اگر تو سن رہا ہے تو دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ وہ جب ہی پر پھیلا ہوا ہے ایک، تو ایک پر ہے مشرق مغرب شمال جنوب کو، اس نے سب کو تمام کو اپنے پروں کے اندر لپیٹ لیا ہے، اور 600 پر ہیں. ایمان سے بولیے، جب حضور کی خدمت میں پیش ہوتے تھے 5 فٹ کے ہوتے کہ نہیں؟ کتنے ہوتے بھائی؟ ہدیہ قلبی کی صورت میں. وہ آپ بخاری شریف کی پھر پہلی حدیث، آپ مخالف کو مشکات شریف کی پہلی حدیث مخالف کو سنا دیں، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت جبریل آتے ہیں نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوچھتے ہیں مل اسلام ہو یا رسول اللہ؟ کیا پوچھتے ہیں؟ مل اسلام ہو. یہاں ضمنی مسئلہ عرض کر دوں، علم کے ہوتے لا علم ہو جانا لا علمی نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے. یہ حضرت جبریل کو اسلام کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن پوچھ رہے ہیں مل اسلام ہو یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے معلوم ہوا، علم بھی ہے، پھر بھی سوال کر رہا ہے. تو علم کے ہوتے لا علمی نہیں ہوتی، علم کے ہوتے لا علمی کا اظہار کسی راز و نیاز پہ ہوتا ہے. وہ حضور خود بتائیں گے کہ یہ علم والا ہو کے لا علم بن کے کیوں بیٹھا تھا. یہ ضمنی مسئلہ ہے، علم غائب کی بحث میں سوالات کا جواب دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا موضوع وہی ہے مل احسان ہو یا رسول اللہ. حضور نے احسان بھی بتایا، اسلام بھی بتایا، آپ نے اس کو اسلام بھی بتایا، سب کچھ بتانے کے بعد تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہوں، ہم حیران ہیں کہ یہ کالی داڑھی والا، کالے بالوں والا معلوم تھا، ہوا کہ وہ نوجوان بن کے آئے، گبھرو بن کے آئے تھے، ہمارے جیسے بڈھے بن کے نہیں آئے تھے، جوان بن کے، بالکل جوان ہے، کالی داڑھی ہے، کالے بال ہے، سفید ان کا لباس ہے، اور سفید لباس ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے حجرے سے ابھی نہا دھو کے کپڑے بدل کے حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، یوں حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم حیران ہیں کہ پوچھتا بھی خود ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یہ کیسا نوجوان ہے. جب وہ روانہ ہوا تو حضور نے فرمایا پتا ہے کون تھا؟ حضور کیا بتا؟ فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے آیا تھا کہ استاد کے آگے مرشد کے آگے یوں بیٹھنا پڑے، یہ تمہیں دین سکھانے آیا تھا. ہاں دین سکھانے کے لیے سوال کر رہا تھا، حضور نے خود بتا دیا یہ لا علم نہیں تھا، یہ دین سکھانے کے لیے آیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ آپ کا ہر کام سکھانے کے لیے ہوتا ہے، لا علمی کے لیے نہیں ہوتا ہے. حضور لا علمی کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں، وہ تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے، سمجھانے کے لیے. اب مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ 5 فٹ حضور کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا دہیا قلبی کی شکل میں، تو 5 فٹ کا انسان کا عموماً جسم ڈھانچہ ہوتا ہے. اب وہ جو 600 پر تھے جس میں ایک تو ساری زمین کو بھر دیا تھا، وہ 600 پر وہاں رکھ کے آیا تھا یا ساتھ تھے؟ اب بات سمجھ آئی ہوگی کہ جسم ہے بھی لیکن وہ چھوٹا بھی ہے، موٹا بھی ہے، محیط بھی ہے، محاط بھی ہے. دیکھ لو کہ حضرت جبریل بنا بیٹھا ہے لیکن محیط کل کائنات کو ہے، مصطفیٰ بشر بنا بیٹھا ہے تو کہہ دو محیط کل کائنات کو ہے. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمارے دکھانے کے لیے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ یہ رنگ روپ برتا ہے، ورنہ وہ اس ملک کے لائق کب تھے؟ یہ تو مٹی کا ملک ہے، یہ تو کچڑ بھرا ملک ہے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے محمدیت کو چھپا کے اپنے ملک کو چھوڑ کر وہ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا میں بھی بشر، وہ بھی بشر، یہ نہ سمجھا کہ جبریل بشر بن کے آتا ہے تو اس کی حقیقت میں فرق نہیں پڑا ہے، تو میرے حضور بھی اسی رنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی حقیقت میں فرق نہیں. بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہے چار تقریریں جو علماء ہمارے حاضر و ناظر کے لیے کرتے رہے. اب پانچویں کو میں نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے تاکہ سمجھنے والے کو سمجھانے کے لیے ہم چاروں تقریریں یاد نہ کرنی پڑے، ان کو یہ آسانی ہو جائے. اللہ نے کہا میں نے 18,000 عالم کو بالکل چھوٹا سا بنا کے محبوب کے آگے رکھ دیا ہے. لوگ دور ہیں، میرا یار تو دور نہیں ہے، میرا حبیب دور نہیں ہے. دیکھ لو یہ میں نے کیا کہا ہے آپ کو، ان پانچ چاروں تقریروں کی آخری تقریر آسان یہ کر دی ہے کہ اللہ نے 18,000 عالم کو لپیٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سامنے رکھ دیا ہے. حضور اسی لیے آگے پیچھے والی بات کے محتاج نہیں ہے. میں نے کل بھی دلائل دیے، بڑے دلائل دیے. ایک دلیل ابھی بھی قائم کر دوں کہ جو حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو کافروں نے کہا کہ اچھا تم گئے ہو معراج پر. حضور نے کہا میں مہنگی آؤں.
انہیں آگے کی تو پتہ نہیں دی. انہوں نے کہا بھلا بتاؤ یہ بیت المقدس کے دروازے کتنا ہیں.
حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بہت بڑا مغموم ہو گیا. ابھی کبھی ایسا میں مغموم نہیں ہوں. مجھے کبھی ایسی کا پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ حضور میرے سے دروازے پوچھ رہے ہیں. یہ دیوبندی وہابی ہے نا, یہ ان کو حضور نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ یہ غبی ہیں, غبیوں کے باپ ہیں, پرلے درجے کے احمق ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ القاب دیے ہیں, سفہاء الاحلام. حضور نے یہ لقب دیا ان کو کہ نہیں دیا ہے؟ سفہاء الاحلام یعنی پرلے درجے کے غبی. تو پرلے درجے کے غبی ہیں وہ, انہی کی طرح. کیوں حضور مغموم ہوئے؟ انہیں دیکھا نا, حضور کو علم ہوتا تو بتا نہ دیتے. حضور کو علم ہوتا تو بتا نہ دیتے. مغموم ہو گئے, مغموم ہوئے بیٹھے ہیں. ماں معلوم ہوا حضور کو علم نہیں ہے. میں نے کہا پاگل کے بچے, حضور مغموم اس لیے نہیں ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے. وہ تو دیکھ کے آئے. میں جب جاؤں گا میرے سے جو شاگرد پوچھیں گے کہ حضرت زینت المساجد جو مسجد سنی ہے گجراں والے میں اس کے دروازے کتنا ہے, آپ گواہ رہیے کہ اب میں اگر گن لوں تو پتا چل جائے گا. میں جاگ جاؤں کہ یارو میں دروازے گننے گیا تھا یا دورہ بڑھانے گیا تھا. یار بے وقوف ہو تم, یارو میرے سے باتیں یہ پوچھتے کہ مسجد شریف کی جو چھت ہے وہ کیسی بہترین ہے اور اس کا نقش نگار کیسے ہیں, ان کے خطیب اعلیٰ کون ہیں اور ان کے امام صاحب کون ہیں, مؤذن کون ہیں. میرے سے تو اعلیٰ باتیں تم پوچھتے, معمولی باتیں. حضور مغموم اس لیے ہوئے کہ ادھر تو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا ہے نامراد اور ادھر میرے سے دروازے پوچھ رہا. کتنا پاگل ہے. حضور مغموم ہوئے اس لیے کہ بھائی یہ میرے سے اعلیٰ باتیں پوچھتا, یہ میرے سے دروازے پوچھنے لگ گیا ہے. لائے دیوبندیوں نے وہابیوں نے لا علمی ثابت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب گھبرائیے نہیں, میں ان کے ناک بھی کاٹ ڈالتا ہوں اور ابو جہل کی ناک بھی کاٹ ڈالتا ہوں. آپ کو پریشانی نہیں ہوئی ہے, آپ کو ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لے بیت المقدس, یہ حدیث میں ہے کہ حضور کو بیت المقدس اس طرف ہے, بیت اللہ کو بھی اور مدینہ طیبہ کو بھی. حضور آپ کو ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لو میں نے مسجد کو کھیڑ کے تیرے آگے رکھی. دیکھ اب ان کو گن کر بتا دیں کہ یہ اتنا دروازے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات جتنا ہے دور ہے کتنا ہی پرے ہیں وہ ساری حضور کے آگے رکھ دیا. یہ آسان اور بالکل ایسے طریقے سے کہ آپ کو کوئی جھجک بھی نہیں ہوگی کہ بھئی ہمارے لیے پھر یہ بودھ ہے. درمیان کے جو پردے ہیں ہمارے لیے ہیں, جب پردے اٹھ جاتے ہیں تو جتنا ہی کوئی چیز پرے ہونا وہ قریب ہوتی ہے, اور اگر درمیان میں دیوار حائل ہو تو وہ چیز دور ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ بھئی قاتل دیوار کے پار کسی کو قتل کر رہا ہے, دیوار کے پار. میں یہ اسی اپنی اسی پانچویں تقریر کی ایک مثال قائم کر رہا ہوں. دیوار کے پار قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا اور آپ نے دھاریں سنی اور شور سنا اور لوگ نے آ کے بتایا کہ فلانے نے فلانے کو قتل کر دیا ہے. اب آپ کچہری میں جائیں گے تو کچہری میں آپ سے جج پوچھے گا کہ تو گواہی دیتا ہے تو نے دیکھا تھا؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھا نہیں تھا, دیوار کے بہر سے دھاریں آ رہی تھی, تھا میں بالکل قریب. یہ دیوار ہے, دیوار کے آگے اس کا گھر ہے. تو جج اس کی گواہی کو مسترد کر دے گا. ہے قانون یہ نہیں ہے شریفی, اور اسی طرح تعزیرات کا بھی. کیوں وہ کہے گا کہ تو نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, پار تھا وہ آپس میں لڑ رہے تھے, تجھے لوگوں نے آ کے کہا, تیری گواہی مسترد ہے. یہ تعزیرات ہند بھی مانتی ہے اور ہمارے تعزیرات اسلام قوانین شریعہ بھی اسی کو کہ اگر سے قریب ہے دھاریں سن رہا ہے, مارنے والا مار رہا ہے, مرنے والا مر رہا ہے, لیکن اس نے چونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اسی لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں دیوار حائل ہے, لہذا اس کی گواہی مسترد ہے. سمجھ آ گئی ہے بھائی جان؟ واقعہ آپ کے اس مسجد شریف کے اور سامنے ادھر ہو رہا ہے. چلو تھوڑا سی مسافت میں بات کر دوں. یہاں جہاں کے ہمارے یہ سکاوے ہیں جہاں ہم بیٹھ کر وضو کرتے ہیں, دیکھو دیوار کی نسبت سے وہ بڑے دور ہیں, لیکن وہاں جو کوئی کسی کو قتل کر دے, آپ جا کے جج کو کہیں کہ جی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے ستارے پر وہ فلاں قاتل فلاں کو قتل کر رہا تھا, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, تو وہ جو جج ہے اس کی گواہی کو مسترد کرے گا یا تیری گواہی کو قبول کرے گا؟ پہلے قبول کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ دور ہے لیکن پردے اس کے درمیان میں نہیں ہے، حائل نہیں ہے کوئی پردہ، اگرچہ وہ دور ہے لیکن چونکہ وہ سامنے ہے تیرے، اسی لیے تیری گواہی قابل قبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ میرے دلائل پھر شروع ہوں گے قرآن سے، تو اب میں شروع کروں گا اسی میں. ہم کہہ رہے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب آپ نے اپنے عقائد سمجھ لیے ہیں بھائی؟ آپ نے، میں نے جو پانچ طریقے بتائے ہیں، عقیدت ہوئی ایک حاضر ناظر کا، وہ تو مختصر ہے. ہمارے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں ہمارے حضور حاضر ناظر، ہمارے حضور حاضر ناظر. ہاں، اس کے متعلق چار تقریریں پانچویں فقیر ہوئے اسی کی، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں سارا الحمدللہ. اب آپ کے دلائل شروع ہوتے ہیں قرآن مجید سے، تو میں اس کو اسی طریقے سے عرض کروں گا جیسے میں نے آپ کو پہلے آپ کو عقائد کے طریقے بتائے ہیں، بالکل آسان. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں قرآن پاک کے نصوص قطعیہ سے، لیکن چونکہ وہ علم عقائد کے قانون علم کلام والے وہ علیحدہ باتیں ہیں. ہاں، ہم چونکہ عقیدت کی حیثیت سے یہ اگرچہ محتمل البیان ہوتے ہیں، لیکن مخالف کے لیے عقیدہ بیان کرنے کے بعد جب بھی دلائل دو، اپنے دلائل کے بعد مخالف کو آگے نہ چلنے دو جب تک کہ تمہارے دلائل کو پورے طریقے سے واضح طور رد نہ کرے، پھر آگے چلے. میں نے وہ طریقہ اختیار کیا، میں نے 12 آیات پڑھی علم حاضر و ناظر کی. کتنا آیتیں؟ 12. وہ یہی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدہ اور انا ارسلنا کا شاہدہ، سورت فتح والی سورہ احزاب. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور یہ، اور پھر 17 پارے میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ شاہد ہے. سورہ مزمل میں ارسلنا علیکم رسولا شاہدا، جیسے اللہ نے فرمایا پہلے لوگوں کے لیے رسول بھیجا، ایسے ہی تمہارے لیے بھی میں نے رسول شاہد بنا کے بھیجا. سورہ مزمل شریف میں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، وہ شاہد والے آیات کے بعد آیات وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے میں اللہ کا رسول ہے، وہ عمومی حیثیت سے. اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یہ آیتیں آپ ایک جگہ جمع کر لیں تو آپ کو 12 آیتیں بحیثیت نصوص کے قرآن مجید میں ملتی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو حاضر و ناظر کی حیثیت اور اس کا کمال اور آپ کی وہ منقبت اور آپ کا وہ معجزہ اور آپ کو جو شان بخشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا. اب میں نے زیادہ، ہمارا جو استدلال ہوتا ہے وہ شہیدہ شاہدن سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ شاہدہ. قریب من المحسنین، یہ آیتیں آپ ایک جگہ جمع کر لیں تو آپ کو 12 آیتیں بحیثیت نصوص کے قرآن مجید میں ملتی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو حاضر و ناظر کی حیثیت اور اس کا کمال اور آپ کی وہ منقبت اور آپ کا وہ معجزہ اور آپ کو جو شان بخشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا. اب میں نے زیادہ، ہمارا جو استدلال ہوتا ہے وہ شہیدہ شاہدن سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ شاہدہ شہید، اس سے ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار آپ میرے سے سمجھ لیں کہ بھئی شاہدہ شہیدن شاہدن، یہ ہمیشہ مشتق ہے شہودن شہادتن سے. یہ اس کا مادہ کیا ہے، اصل مصدر کیا ہے ان کا؟ شہادتن و شہودن. اس کا لغوی معنی حاضر ہونا ہے. الشہود والحضور المنجد دیکھیں گے، یا آپ لسان العرب دیکھیں گے، آپ سورہ قرآن دیکھیں گے، لغات کی کوئی کتاب اٹھا لیں، خواہ وہ انگریز کی لکھی ہوئی ہے، وخواہ ہندو کی لکھی ہوئی ہے، دیوبندی وہابی کی لکھی ہوئی ہے، سنی کی لکھی ہوئی ہے، اپنی ہے، پرائی ہے، کسی کی ہے، لغت کی کتاب میں یہ اب دھوکھے کرنے لگ گئے ہیں. لیکن الحمدللہ لغت میں ہاں المنجد لکھی انگریز نے، اس نے کبھی کوئی ایسی نہیں کیا غلطی، وہ اپنی لغت کی حقیقت کو لکھتا چلا گیا ہے. لغت میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو شہادت، شہود، شاہد، شہید کا کیا معنی ہوگا؟ حاضر. کیا مانا ہے بھائی؟ سمجھ لیں. اور قرآن میں میرا دعویٰ ہے، میں آپ کو اس کے بعد چیلنج کے طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا مادے قرآن مجید میں آئے ہیں وہاں ہر مادہ حاضر پر مستعمل ہوا ہے. اب میں ان تمام آیات کو پڑھوں تو دیر ہو جائے گی، چند ایک آیتیں قرآن کی پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ شہادت، شہود، شہید، شاہد یہ سارے کس معنی میں آتے ہیں؟ حاضر ہونے کے معنی. فمن شاہدا منکم الشہر فلیصم فمن شاہدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلیشہدہ المقربون، حاضر ہوں گے اس ٹائم کو مقرب فرشتے. شاہدہ ماضی بھی آ گئی ہے، یا شہدو مضارع بھی آ گیا ہے، اور شاہدہ تو آپ جنازے میں پڑھتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. تو اب ہاں بھابھی کو پکڑیں کہ لو دیکھو شاہد کا معنی کیا ہے، حاضر. کیوں؟ دیکھو ہم جنازے میں پڑھتے ہیں اے اللہ ہمارے زندے کو بخش، یا اللہ ہمارے مردے کو بخش، یا اللہ ہمارے شاہد کو بخش، یا اللہ ہمارے غائب کو بخش. تو غائب کی نقیر شاہد ہوگی، تو شاہد کا حقیقی معنی کیا ہوا؟ حاضر. شاہد کا حقیقی معنی کیا ہوا؟ حاضر. یہ اگر آپ ایک رسالہ لکھنا چاہیں تو میں نے آپ کو راہ دھڑ دیا ہے کہ جائیں اسلام آباد، ویزا لگا لیں، پھر دیکھو یہ مدینہ کھڑا ہے. میرا کام ہے کہ آپ کو راہ گھڑ دوں، رستہ بتا دوں، مدینے چلے جاؤ، کوئی جانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ میں نے راہ گھڑ دیا ہے. ہر لغت کی کتاب کو حقیقی معنی میں دیکھیں گے تو وہ معنی حاضر کا ہوگا. مجازی معنی بھی اس وقت ہوتا ہے، یہ بھی علم لغت کا قاعدہ ہے. جو علماء ہیں ہاں ان سے معذرت کر کے ہم اپنے بچوں کی حیثیت سے، اپنے بچوں سے عرض کرتے ہیں کہ جہاں مجازی معنی ہوگا وہاں بھی جب تک کہ حقیقی معنی سے تناسب نہ ہوگا، مناسبت نہیں ہوگی، اس وقت تک مجازی معنی حقیقی معنی سے نہیں لی جا سکتا. ایسے نہیں ہے کہ زمین بول کر آسمان مراد لیا جائے، تاریکی بول کر روشنی مراد لی جائے. جب تک کہ درمیان میں کوئی مناسبت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا معنی وہاں بھی کہتے نہیں. شاہد کا معنی ہے گواہ. شاہد کا کیا معنی ہے؟ شہید کا معنی بھی کیا ہے؟ یہ وہابی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کو مناظرہ سکھا رہا ہوں. بحیثیت مناظر کے مناظرانہ رنگ میں آپ یوں جواب دیں کہ حقیقی معنی ہے حاضر و ناظر، مجازی معنی ہے گواہ. اور علم اصول کا قاعدہ ہے کہ مجاز کو چھوڑ، حقیقت کو چھوڑ کر مجاز لینا ناجائز ہوتا ہے جب تک کہ وہاں امتناع نہ آئے. چار قاعدے ہیں، جب تک وہ نہ ہوں تو یہ یہاں حضور کے لیے وہ چاروں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. تو مجاز کا معنی نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ حقیقی معنی بن سکتا ہے، تو حقیقی معنی ہی لیا جائے گا. کیوں حضور کے لیے بن سکتا ہے؟ کہ دیکھو حضور کا مرید ہے حضرت ملک الموت. ملک الموت کیا ہے؟ زور سے بولو، حضور کا مرید ہے. زور سے بول دیں، حضور کا کیا ہے؟ مرید. مرید مرید بول دیں، مرید. تو حضرت ملک الموت کیا ہے؟ مرید ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہیں تو سدرۃ المنتہا پہ، اور ہر ایک کا تو نے روح سکھایا ہوا ہے، ہر ایک کو تم مارتا ہے. اور میں خدا ہی ساری میرے آگے ایسے جیسے تھال پر چند دانے پڑے ہوئے ہیں. یہ تذکرۃ الموتا والقبور میں حدیث حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے نقل فرمائی ہے. شرح الصدور میں یہ حدیث پاک لکھی ہے. مختصر تذکرۃ القرطبی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ حضرت ملک الموت سے پوچھا گیا کہ آپ ساری خدائی کی روح کیسے قبض کر لیتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ کل کائنات میرے لیے ایسے ہے جیسے تھال پر تن دانے بھرے ہوئے. تو مرید کا یہ حال ہے، مرشد کے لیے کہو تو مرچیاں لگ جاتی ہیں. تو پھر ایسے کو کیوں نہ کیا جائے، بوٹی بوٹی کر کے کتے کے آگے ڈال دیا جائے. کتا کہا ہے میں نہیں کھاتا، یہ وہابی کی بوٹی ہے. تو کیا کیا جائے؟ ارے ہم ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو کہتے ہیں نہیں بےمان نہیں. ہاں یہ تو اگر ہوتا ہوں فاروق اعظم کا دور تو پھر تیرے یہ نہیں دکھاتا کہ معمولی ایک امام نے عبس و تولیٰ پڑھا کہ عبس و تولیٰ میں حالانکہ حضور کی کوئی صفت بھی نہیں ہے. فرمایا مولوی کو پکڑاؤ، قاری کو. جب آیا فرمایا کہ اس کو یہاں پہ لٹا دو، لٹایا اور فرمایا مارو اس بےمان کو. حضور کیوں مروا رہے ہیں؟ فرمایا اس بےمان کو اور قرآن نہیں آتا ہے، عبس و تولیٰ کی. یعنی اتنا نزاکت تھی حضرت فاروق اعظم نے. اللہ کرے آج کوئی ایسا ہوتا تو ہوتا. قانون کا کاغذی طور تو بناتے چلے جا رہے ہیں، یہ کاغذی گھوڑے ہم پہلے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تم بھی کاغذی گھوڑے ہو، پہلے بھی کاغذی گھوڑے گزر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی حقیقی گھوڑے ہمیں عطا فرمائے تو ہم دیکھیں پھر یہ کیسے بکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. پوچھ لو حاضر ناظر ہے حضور؟ کہیں گے نہیں بالکل. تو پھر یہ ملک الموت ہے نا، ملک الموت سمجھ لیا نا کہ وہ کیا ہے چند دانے. تو حقیقی معنی حضور کے لیے مشکل نہیں ہے جب ان کے مریدوں کے لیے جائز ہے، جب آپ کے مریدوں کے لیے جائز ہے، حضور کے لیے بطریق اور جائز ہے. تو حقیقی معنی پہلے لیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار ہے مناظرے کا کہ انا ارسلنا کا شاہدا و یکون الرسول علیکم شہیدا، ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں. تو حقیقی معنی میں نے جو آپ کو لغات دکھا دی ہے، آپ بھرپور طریقے سے آیات پڑھیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ حقیقی معنی اس کا کیا ہے، حاضر و ناظر. تو حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں میں مجازی معنی لینا چاہتا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، گواہ. کیا معنی ہے اس کا؟ پھر آپ میرا قاعدہ یاد رکھیں کہ مجازی معنی کو جب تک کہ حقیقی معنی میں مناسبت نہ ہو وہ مجازی معنی بن نہیں سکتا. تو جب تک کہ اس کے اندر بھی حاضر کا معنی نہ ہوگا مجازی معنی نہ بن سکے. اسی لیے شہید جو مر جاتا ہے اللہ کے راہ میں اس کو کیا کہتے ہو؟ ہاں نہ ہو تو زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ اس کو کہتے ہیں نام اس کا ہے شہید. اس کا کیا نام ہے؟ شہید. تو وہ یکون رسول علیکم شہیدا، حضور بھی شہید ہیں اور وہ جو شہید ہے وہ بھی شہید ہے، لہذا جو شہید ہوا ہے بدر میں، یہ جو شہید ہوا ہے چلو ہمارے ملک میں کہیں کوئی مرا ہے تو وہ بھی حاضر ناظر ہے. تو آپ جواب دیں گے وہ مجازی معنی ہے. کیوں مجازی معنی ہے؟ اس میں مناسبت ہے کہ اس کے موت کے وقت بے شمار فرشتے حاضر ہو گئے، بے شمار فرشتے حاضر ہو گئے تھے. تو مجازی معنی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کے موت کے وقت فرشتے حاضر ہونے والے ہیں، وہ شہید بمانی مشہود ہے، اس کے اوپر اللہ کے فرشتے حاضر ہو گئے تھے تو شہید ہے. اور گواہ کو اس لیے گواہ کہا جاتا ہے کہ وہ موقع پہ حاضر ہوتا ہے، ہر وقت حاضر ناظر ہونا اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے موقع پہ. کیا ہوتا ہے موقع پہ؟ تو حضور چونکہ موقع پہ حاضر ہے اسی لیے حضور کو گواہ مانا جائے تو جائز ہے. بھئی سمجھ گئے کہ یہ قاعدہ کیا سمجھا ہے؟ ہاں اگر حضور کے لیے وہ مانتا ہے گواہ، لیکن یہ سودا بھی اس کو مہنگا پڑے گا. لیکن میں بتاؤں کہ یہ ہے چور، اور چور کے قانون ہے کہ وہ مارتا کوچھ ہے دکھاتا کوچھ ہے. میں آپ بتاؤں کہ یہ ان سے کبھی آپ نے پوچھا کہ گواہ کس معنی میں حضور کو لیتے ہو؟ یہ گھٹیا معنی جو گواہ کا ہوگا وہی معنی لیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں چلو ہم تیار ہیں حضور کو مانیں گواہ کے دو. تو گواہ دو قسم ہوتا ہے، ایک گواہ جو موقع پہ حاضر ہوتا ہے، ایک گواہ جو سنی سنائی بات کرتا ہے، اس کو شاہد علی شاہد کہتے ہیں. وہابی اسی دوسرے معنی والے شاہد کو شاہد کہتے ہیں. سمجھا ہے؟ کبھی پکڑا ہے ان کو کہ تم نے جو اس کا معنی شاہد کا گواہ کیا ہے؟ تو گواہ دو قسم ہوتے ہیں. تو گواہ ایک ہے جو موقع پہ حاضر ہو، یا وہ گواہ جو کسی کی بات سن کر گواہی دے. وہ کہتے ہیں جس کسی کی بات سن کر گواہی دے حضور اسی طرح کے گواہ ہیں. ہم کہتے ہیں نا حضور وہ گواہ ہیں جو موقع پہ حاضر ہو. حضور کون سے گواہ ہیں جو موقع پہ حاضر ہو؟ وہ حدیث ہے بخاری شریف. اب ہاں کتاب الشہادت بخاری شریف، اور بعد جب بخاری کا حوالہ آ گیا تو آپ کو پھر میں مزاری کا حوالہ دوں تو بھی کوئی کام کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ضامن کتاب ہے. جو کہ اس کے کہہ دیا جائے تو کتاب الشہادات اور بخاری شریف، اور اس میں حدیث یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معنی شاہد ہونے کا بطریق اولا جیسے ہم مانتے ہیں وہی ثابت ہوگا. اب ایک بات ضرور شریف پڑھیے. مشہور حدیث ہے قیامت قائم ہو گئی. آپ تصور کریں قیامت قائم ہو گئی، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل بے مثال کرسی، ہاں بے مثلی کی کرسی پہ بیٹھا ہے اور فرماتا ہے کہ یا قوم نوح علیہ السلام کی قوم آ جاؤ. وہ بھاگے 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 جیسے پیشیاں پڑتی ہیں پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس میرے ڈرانے والے خوشخبری سنانے والے آئے. وہ کہیں گے ما جاءنا بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر نہیں آیا. اب اللہ کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو یہ میں بہت سارے سوالات کے جوابات کا اضافہ کر سکتا ہوں.
کہ بھئی حضور نے اونٹنی کا فیصلہ کیا تو گواہ مانگے، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو گواہ مانگے. لوگ کہتے ہیں لو 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 دیکھو 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 دیکھو، حضور کو علم ہوتا تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا ہے، گواہ مانگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور پاگلو، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم والی بات دنیا میں نہیں کرنے آئے ہیں، ہم دنیا میں اپنی امت کو دنیا کے کام سکھانے آئے ہیں. فرمایا جب تم حاکم بن جاؤ تم اپنے علم پر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ تمہارے پاس گواہ نہ ہوں، گواہوں کے بغیر فیصلہ نہ کرو. یہ حضور نے بتایا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. قیامت تک حضور نے ایک فیصلہ قانون بنایا ہے، قانون بنایا ہے، حتیٰ کہ اب کنز الدقائق سے لے کے آج شامی تک یہ قاعدہ لکھتے چلے جائیں گے کہ جو قاضی صاحب ہیں نا، قاضی تو مر گئے نا، اب یہ نام کے قاضی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ان کے نام بھی غریبوں کے بدل دیے. میں نے کہا اچھا کیا ہے، وہ نام پہلے تھے، اب وہ نام یہ حاکم افسر، خواہ وہ تعزیرات کا ہے خواہ وہ اسلام کا ہے، جب کرسی پہ بیٹھا ہو وہ دیکھ کے آیا ہے کہ چور یہ کیا کہتے ہیں اس کو قید شریف کو لے کے جا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، گھر میں قریب ہے، چور جو آیا ہے اس کے پڑوسی کے ٹائپ کو لے کے جا رہا ہے. اب وہ چور بھاگ گیا، اب مدعی نے جا کے حاکم کو جو جس کے گھر کے قریب سے چوری ہوئی ہے اس کو دعویٰ کیا ہے کہ فلانا چور ہے اور اس چور نے میری چوری کی ہے اور میرا لے گیا ہے یہ ٹائپ. وہ قاضی صاحب کیا کہے گا؟ گواہ لیا. اب کیا کہے گا بھائی؟ اب بتائیے، قاضی صاحب کو وہ کہے کہ رشوت تو نہیں کھائی، تم تو دیکھ رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا تیرے سامنے تو وہ چور بھاگا، میں نے پکڑا لیکن میرے پکڑے میں نہیں آیا، وہ بھاگ گیا ہے. قاضی صاحب یا وہ حاکم صاحب کہے گا کہ قانون پر مجبور ہوں، گواہ جب تک نہیں لائے گا میں فیصلہ نہیں کرتا. آپ بتاؤ کہ یہ کنز الدقائق سے لے کے شامی تک یہ قاعدہ لکھ دیا ہے کہ قاضی اور حاکم افسر اپنے علم پر کوئی فیصلہ نہ کرے جب تک کہ اس کے پاس گواہ نہ ہو. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت میں یہ نمونہ دکھایا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے علم ہے لیکن نظام مصطفیٰ ہے، جب تک وہ رائج نہیں ہوگا اس وقت تک میں فیصلے نہیں کروں. اب قیامت میں اللہ تعالیٰ نے بھی نظام مصطفیٰ محبوب کے نظام کو سامنے رکھا ہے. نوح علیہ السلام کو فرمایا ہے یہ تیری قوم ہے، ہاں جی میری قوم ہے، میں ان کے پاس 950 سال گیا، انہوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائیں. آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے گواہ لیا. اب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کیا کہہ رہا ہے؟ گواہ لیا. اور نوح علیہ السلام بھی نہیں کہتے ہیں یا اللہ تو تو جانی جانی، تو تو جانتا ہے سب کچھ، تو تو سب کچھ کا عالم ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نور اسلام بھی جانتے ہیں کہ یہاں نظام مصطفیٰ ہے، جب تک کہ میں گواہ نہیں لاؤں گا میرا فیصلہ نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں کہتا یا اللہ تو تو جانتا ہے پھر میرے سے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اگر یہ عقیدہ تھا کہ حضور تو جانی جانے جانتے ہیں تو پھر وہ کیوں گواہوں کے پیچھے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں؟ کبھی حضور کو یہ کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ دنیا کے قانون کے وہ بھی پابند تھے جو انبیاء پابند ہیں، تو صحابہ کیوں نہ پابند ہوں؟ تو یہ ان کی پابندی لازمی کی عقیدے کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ پابندی شریعت کے قانون کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میرے اور تو کوئی گواہ نہیں ہے، نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہ ہے. کیا سمجھا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور کی امت میری گواہ ہے. تو یہاں وہابی بہت بڑے چیختے ہیں چلاتے ہیں، لو ہم بھی آدھے ناظر ہو گئے، ہم بھی آدھے ناظر ہو گئے، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے جب وہ میرا مناظر تھا نا. مناظرے میں انسان کو تکڑا ہونا چاہیے اور میں بہت تکڑا ہو جاتا ہوں، یہ قدرتی بات ہوتی ہے. اور میرا مناظر جو ہوتا ہے وہ میرے جب سامنے آتا ہے تو پھیکا پھیکا. میں ان کو میں نے کہا یقون رسول علیکم شہیدہ، یہ آیت جب میں نے دلیل میں پیش کی نا تو وہ کہنے لگا ہاں نہیں حضور نے ہمارے لیے بھی قرآن میں کہا ہے. میں نے کہا کہاں کہا ہے؟ حالانکہ میں تو جانتا تھا. وہ کہنے لگا کذالک جعلناکم امتا لتکونوا وسط. میں نے کہا پاگل قرآن غلط پڑھ رہا ہے. یعنی یعنی جب ایک بندہ ہے نا مناظرے میں پر کھسک جاتا ہے تکڑا ہو کے اپنے الفاظ کو اپنے دل کو اپنے مضمون کو یہ ویسے نہیں کہہ رہا ہے پھر وقدا لے کا جاننا کم متن لے تو کون وسطن نہ پاگل قرآن غلط پڑھ رہا ہے وہ سارے اس کے جو مولوی ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی ہکے مکے ہو گئے کہ یہ پاگل بھی کہا جا رہا ہے اور قرآن بھی غلط کہنے جا رہا ہے میں نے کہا میں قرآن کا حافظ ہوں یہ جو میرا بالمقابل ہے قرآن غلط پڑھ رہا ہے فوراً قرآن میں نے کھولا لو دیکھو میں نے کہا واسطن لے تکون سے پہلے یہ بات کو پڑھ رہا ہے میں نے کہا میرے سے بھول ہو گئی میں نے کہا مناظرہ کیا کرے گا میرے سے یہ بھول ہو گئی تو یہ آیت اس نے بھی پڑھ دی بھابھی بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جواب تو میں تفصیلی بات کو عرض کروں گا یہاں یہ سمجھ لیں کہ وہاں عام گواہ نہیں ہوں گے وہاں بھی عبد القادر جیلانی گواہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں معین الدین اجمیری گواہ ہوں گے وہاں گواہ ہوں گے تو نیک لوگ ہوں گے کیوں قرآن جو ہوتا ہے وہ قانون بتاتا ہے ہم اس کو نہیں بھول سکتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ گواہ لاؤ تو وہ لاؤ جو نیک ہوں اشہدو ذوی عدل منکم اللہ کے قرآن نے کیا کہا ہے وہ گواہ لاؤ جو تمہارے میں سے نیک ہوں اشہدو ذوی عدل منکم اللہ نے کہا وہ گواہ لے آؤ جو تمہارے میں نیک ہیں تو ساری امت گواہ نہیں ہوگی زانی تو اپنے زنا کے جرم میں پکڑا ہوا ہے وہ گواہ کیسے بنے گا چور تو چوری میں پکڑا ہوا ہے وہابی وہابیت میں پکڑا ہوا ہے چکڑالوی اپنی چکڑالویت میں پکڑا ہوا ہے شیعہ اپنے شیعت میں پکڑا ہوا ہے بد مذہب اپنے بد مذہبی میں تو اس وقت گواہ وہ ہوگا جو قرآن کا فیصلہ ہے اشہدو ذوی عدل منکم نیک لوگ گواہ ہوں گے تو نیک لوگ کون ہیں ہم میرے غوث جیلانی ہیں نیک لوگ کون ہیں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں فاروق اعظم ہیں عثمان غنی ہیں 124,000 صحابی ہیں اولیاء امت ہیں علماء ملت ہیں نیک لوگ ہیں تو گواہ وہ ہیں ان کے لیے بھی ہم یہی مانتے ہیں کہ ان کے آگے کوئی پردے نہیں ہیں ہاں وہ بھی ساری خدائی کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے نظر تو لا بلاد اللہ ہے جمان کا خرزنا تو میرا حکم تساری تو وہ بھی اللہ والے جو ہیں وہ گواہ بنیں گے ان کے لیے بھی لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ گواہ بنیں گے گواہی دیں گے نا تو وہ جنا کریں گے کون کافر کافر کیا کہیں گے اللہ صحیح اللہ صحیح اور اللہ صحیح کہے گا کیا ہے کیا ہے انہوں نے کہا جی کیا ہے تو یہ گواہی دینے والے یہ تو پیدا ہوئے تھے بہت ہزاروں سال کے بعد اللہ نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے دیکھو گفتگو ایسے ہو رہی ہے جیسے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہے غور تو کیجیے نا یعنی عدل ہے انصاف ہے کچہری ہے اللہ کے نبی کی کچہری لگتی تھی حضور بھی اپنے آپ کو اسی طرح بناتے تھے جیسے کہ ایک انصاف کرنے والا کام کرتا ہے وہاں حضور کے تصرف کا علم کا یہ بات کرنا یہ ایک جہالت ہے حضور نبی پاک کے ولی کے لیے بہت سارے سوالات کرتے ہیں تو آپ یہی اللہ تعالیٰ کی کچہری والا نمونہ پیش کر دیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا نوح علیہ السلام لبیک حضور یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک کہتے ہیں کہ میں نے جن کو گواہ بنایا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لہذا وہ گواہ ہیں میں تو گواہ میرا کام ہے گواہ پیش کرنا اب گواہوں سے آپ پوچھیں میں کیوں پوچھوں آپ پوچھیں کہ بھائی کیوں گواہ بن گئے ہو تم کیسے گواہ بن گئے ہو میں نے تو گواہ بنایا ہے میں تو گواہ لے آیا میرا کام ہے گواہ بنا کے لے آنا ہاں اب آگے جج کا کام ہے کہ بھائی وہ سبھائی پوچھے دیکھو نا کیسی کچہری ہے کیسی رحمت کی عدالت ہے اللہ کے حبیب کی ایسی کچہری ہوتی تھی اللہ کے محبوب کی ایسی کچہری ہوتی تھی حالانکہ یہاں نہ علم کی بات ہے نہ اللہ علمی کی بات ہے گفتگو ہو رہی ہے ماں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کافر یہ جرا کر چکے ہیں اے گواہ ہو آپ تم کیسے گواہی دے رہے ہو وہ کہیں گے بس ہم نے تو اپنے محبوب سے سنا تھا ہم نے تو اپنے محبوب سے سنا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا نا کہ اللہ کو محبوب کی بات کریں گے پھر یہ ہمارے سے نہیں پوچھے گا ہماری جان چھوٹ جائے گی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گی دیکھو یار کیسے اولیاء اللہ ہے کیا جواب دیا ہمیں تو محبوب تیرے نبی نے بنایا اب اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھے گا بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کافر بھی اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو حاضر ناظر نہیں تھے. اسی لیے آج حضرت نے فرمایا نا کہ ابھی ماننا ہے تو مان لے, ہاں پھر نہ مانیں گے کبھی اگر مان لیا. دیکھنا کیا مت میں اگر مان لیا, اب تو کافر مان رہا ہے کہ ہاں ہاں اب ان پر جرا کیوں نہیں کرتا. حضور جو گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا انہوں نے ٹھیک کہا ہے, تو ان کے ٹھیک کہنے سے ہاں انہوں نے اعتراضات کیوں نہیں کیے کہ حضور تو حاضر ناظر نہیں تھے, حضور تو موجود نہیں تھے, تو یہ کیسے جواب بن گئے. تو اللہ اب فیصلہ دے دے گا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ. تو معلوم ہوا کہ ہماری گواہی اگر تھی سنی سنائی, حضور کی گواہی تھی دیکھی ہوئی, اسی لیے حضور کی دیکھی ہوئی گواہی ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے تو وہ یقون الرسول علیکم شہیدا, حضور حاضر ہے اور حاضر ہیں اگر تو مانا صحیح ہے, اور اگر حضور بمانی گواہ کے ہیں تو بھی مانا صحیح ہے. لیکن میں یہاں ایک آپ کو قاعدہ بتا کر پھر ایک سوال پیش کرتا ہوں, اس سوال کے بعد آگے دو چار اعتراضات پیش کروں گا, کیونکہ سارے دلائل تو میں نہیں یہاں کام قائم کر سکتا. آپ کو نمونہ اور طرز استدلال, طریقہ استدلال پیش کر رہا ہوں, امید ہے آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیے اللہ حاضر ہے, زور سے بولو اللہ, اس معنی پر نہ جیسے کہ حضور کے بارے میں کہ مکان کی محتاجی ہے, وہ اپنے مقام پہ دلائل ہے. تو ہم آپ وہابی پر اعتراض کر لیں کہ اللہ کو حاضر مانتے ہو, ہاں اس کو کہو کہ اللہ کو حاضر مانتے ہو تو اس کے بارے میں ایک آیت قرآن کی پڑھو جس میں اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں حاضر ہوں. بھئی ایک آیت اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کیونکہ حاضر عربی لفظ ہے, ناظر بھی عربی لفظ ہے. حاضر کیا ہے لفظ, عربی ہے کہ یہ پنجابی ہے؟ حاضر پنجابی لفظ تو نہیں آپ نے گھڑ لیا ہو گجراں والے میں نا. اچھا تو حاضر کا لفظ بھی عربی ہے, ناظر کا لفظ بھی. تو قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ نے کہا کہ انا حاضر ہوں و ناظر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ناظر ہے, ہم مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہو, لیکن ایک آیت پڑھو جس میں اللہ نے کہا میں حاضر ناظر ہوں. تو وہ کون سی آیت پڑھے گا؟ وہ یہی آیت پڑھے گا کہ ان اللہ علی کل اللہ کل علی کل شے ان شہید, اللہ ہر شے پہ شہید ہے. یعنی وہی آیت پڑھے گا جو آیت, کیوں جو سمجھدار ہوگا, ورنہ جو جاہل قسم کے مناظر بڑے آ جاتے ہیں. میرے سامنے ایک مناظر آیا, میں دیکھ گیا اس کو, حالانکہ وہ کہنے لگا میں اتنا پڑھا ہوں میں اتنا پڑھا ہوں. میں نے کہا میں جانتا ہوں تو پڑھا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کہ لو کن تو عالم الغیب لستر من الخیر, حضور کو علم غیب ہوتا تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. یعنی میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ پکڑیں کہ اللہ کو چلو حاضر ناظر مانتے ہو, کوئی دلیل دے, اسی سے اس کا آپ کو پانی نظر آ جائے گا. قرآن میں ایک آیت حاضر ناظر کی, کو حاضر ناظر عربی لفظ ہے, نہیں ملے گا. حدیث میں دکھا دے کہ حضور نے کہا میرا اللہ حاضر ناظر ہے, نہیں. حضور نے بھی کوئی دوسرے لفظ بولے ہیں, علیم کہا ہے, عالم کہا ہے. تو یہ لفظ حاضر تو وہ اس طریقے سے کہا, لوکم تو عالم الغیب لستکثر تو من الخیر. میں آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ کبھی یہ ہر بار بھی استعمال کر لیں گے. جیسے میں محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے سنتا تھا تو ان کی باتیں بتائی ہوئی موقع پہ آ جاتی تو میں وہی ہر بار استعمال کر دیتا, کامیاب ہو جاتا. یہ بزرگوں کا فیض ہوتا تھا, یہ بزرگوں کا فیض ہوتا, ورنہ مناظرے شناظرے کوئی نہیں ہوتے. یہ بزرگوں کا فیض ہوتا ہے کہ بھائی سامنے آپ کسی بزرگ کا تصور کر لیا, ان کے تصور سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اللہ تعالیٰ روب پھر ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. میں نے یہ سوال کر دیا, حالانکہ سوال نہیں تھا. میں نے کہا لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر. حضور اپنے لیے قرآن مجید میں نام پارے میں خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. میں نے ویسے ہی یہ سوال کر دیا جیسے یہ ویسے بتا دیا ہے. میں نے کہا یار جملہ تو ہے مثبتا, جملہ تو ہے مثبتا, اس میں کوئی لفظ نفی کا نہیں ہے, لیکن مانا تم نفی کا کر رہے ہو. آگے لامیہ موجودہ ہے اس میں لفظ نفی کا, یعنی مانا نفی کا نکل رہا ہے کہ نہیں. لو کم تو عالم الغیبا, جو عربی پڑے ہوئے ہیں, لو کم تو عالم الغیبا لستکثرت من الخیر. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. میں نے کہا نہیں کا لفظ کس آیت میں؟ تم مانو تو نہیں کہ نفی کا کر رہے ہو. وہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے ہے نہیں. میں نے کہا اللہ دیکھیے نہ لفظ لا ہے نہ لفظ ما ہے. ان بھی کبھی نفی کے لیے آ جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے. دکھا حقہ بکا ہو گیا. میں نے کہا بتا جلدی بتا. مناظرے کا موقع آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. بتا جلدی کر. تو کیا بتایا وہ تو پھر پانی پانی ہو گیا. میں نے کہا اب یہ کہے کہ بھئی مجھے نہیں آتا. ہاں مناظر کو یہ کہنا مشکل ہوتا ہے لیکن کہنا پڑا کیونکہ مجمع ہے. میں نے کہا مجھے نہیں آتا. اب میں نے کہا کہ اب یہ کہے کہ اویسی مجھے بتائے. انہوں نے کہا مجھے اویسی بتائے. میں نے کہا میں اب بتاؤں گا. بتانے کے بعد اب تم پہلے یہ کہہ کہ استاد اویسی میرا استاد ہے. بس اس کو کہنا پڑا. میں نے کہا کہ جامی میں قاعدہ ہے کہ لو جس پر داخل ہوتا ہو اس بات کا جملہ ہو تو وہ نفی بن جاتا ہے, نفی کا جملہ ہو تو وہ مثبت بن جاتا ہے. یہ جامی کا قاعدہ ہے. میں نے کہا تم تو کہتا کہ میرے پاس فلاں سنا جا فلاں ہے. میں نے کہا تم تو بالکل لم یا بوجھ ہے فارغ ہے بالکل. تو یہ ایسے ہے جب بھی کوئی آپ کو کہے حضور حاضر ناظر نہیں ہے تو اس کو سوال میں یہ کہیں کہ حاضر ناظر لفظ عربی ہے. اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے کس آیت میں؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس آیت سے ثابت کرو گے, جو آیت اللہ کے لیے حاضر ناظر کا ثبوت دے گی وہی آیت ہمارے لیے عربی محمد عربی مصطفیٰ کے لیے. یہ قاعدہ سمجھ گئے نا؟ قاعدے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا اب جو ہوگا اصول قواعد پر چلے گا. کیا سمجھ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟ پہلے تو وہ آیات ہمارے, ان کے بعد آپ گواہی کے معنی میں لے لیں دو دلیلیں. تیسری دلیل یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مانتے ہیں کس آیت سے مانتے ہیں؟ جس آیت سے تم مانتے ہو وہی آیت ہمارے لیے استدلال ہے. اب میں آپ کو ایک چٹکلا بتا دوں کہ دیکھو اب ہم تو حضور کا جب نام لیں گے نا اللہ اللہ اللہ. حضرت محدث پاکستان رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب کی کچاری نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی جب ہی لیتے تھے تو جب تک کہ پہلے پانچ چھ لقب نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے. آپ نے ہاں حضرت حاجی صاحب سے بھی سنا ہوگا, ان کے ہاں جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان سے آپ نے سنا ہوگا, اور الحمدللہ رب العالمین زیارتیں بھی ہوئیں تقریریں بھی سنی. اور یہ عادت کریمہ ہم نے آپ سے سیکھی کہ جب تک کہ سرکار کے اسم گرامی کے پہلے چند القابات نہ دیے جائیں اس وقت تک سرکار کا نام لینا ہی ہمارے لیے ہاں عدم جواز سا نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر پھچکار ڈالی ہے کہ بھئی جب ہی کوئی تقریر کریں گے تاریخ لکھیں گے القاب تو میں نصیب نہیں ہوں گا, بس یہ کہیں گے حضور کہتے ہیں 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 کہ بھئی نہیں حضور کہتے ہیں حضور کہتے ہیں حضور کہتے ہیں. یہ دیوبندی وہابی آپ بار بار سنیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا حاضر و ناظر منوا دیا ہے کہ تم مانو نہ مانو میں نے تمہاری زبان پہ بار بار چلوا دیا ہے کیونکہ حضور کا معنی ہے حاضر ناظر. حضور کا کیا معنی ہے بھائی؟ کیوں کہ حضور ہے بروزن فعول, فعول حضور بروزن فعول, حاضر بروزن فاعل, جیسے کہ شاکر بروزن فاعل, شکور بروزن فعول, حاضر بروزن فاعل اور حضور بروزن فعول. شکور صبور غفور یہ رسول جتنا اوزان ہے یہ فعول کے وزن پر یہ صفت کا معنی دیتے ہیں. اور صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائمی 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 ہمیشہ 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 اس کے اندر وہ پھیر پایا جائے. دائمی دائمی ہمیشہ 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 اس کے اندر وہ فیل پایا جائے. رسول رسول ہمیشہ ہمیشہ رسول رسول, صبور صبور ہمیشہ ہمیشہ صبر کرنے والا, شکور ہمیشہ ہمیشہ شکر کرنے والا. یہ علم صیغہ کا قاعدہ ہے کہ صفت کے اندر جو صفت ہوگی وہ اس کے اندر راسخ ہوگی دائمی ہوگی, غلط ہے تو دائمی ہوگی اور اگر صحیح ہے تو دائمی ہوگی. اسی لیے اللہ نے کہا بکواس کرتا ہے تو میرے محبوب کو نہیں مانتا ہے, لیکن اب میں تیرے اندر ایسا راسخ کر دیتا ہوں کہ تو ہر فعل قول کے وقت یہی کہے گا حضور 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 حضور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مان نہ مان میں نے تو منوا دیا. حضور کا کیا معنی ہے؟ ہر وقت حاضر 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 ہر وقت حاضر حاضر حاضر. تو حاضر حضور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکون الرسول علیکم شہیدا اور انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا. اچھا اب یہ قاعدہ ہے کہ جو فعل متعدی ہو اس کا مفعول مذکور نہ ہو اس میں عموم ہوتا ہے. یہ آپ نے علم معانی پڑھی ہے. علم معانی کا قاعدہ ہاں ہاں آپ منہ دیکھتے چلے جاتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا آپ نے کبھی لکھا ہو. یہ پرچہ لکھا آ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کل پرسوں والے جو دلائل ہیں مضامین ہیں انہوں نے لکھے ہوں تو شاید یہ بھی ہو. خیر بہرحال جو آج کے پرچے آتے ہیں سوالیہ ان کے جوابات میں پھر آگے دیتا ہوں. پہلے میں نے آپ کو ایک سوال کا جواب دے چکا ہوں. وہ صاحبزادہ نصیر احمد نے کیا تھا اور ایک اور صاحب نے سوال لکھا تھا کہ بھئی حضور نے کہا تھا میں کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا اور اس کے بعد حضور نے نہ بتایا. تو میں نے قاعدہ کلیہ آپ کو عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ علم ہوتا ہے اجمالی اور ایک علم ہوتا ہے تفصیلی. علم اجمالی ہونے کے بعد تفصیل کا موقع ہوتا تو بتاتے, موقع نہ ہوتا تو فرماتے بتائیں گے آگے بتائیں گے. اب وہ جواب اس کا ہو گیا تھا. یہ بھی کوئی سوال ہوگا. اب میں آپ کو قاعدہ یہ لکھوا چکا بہرحال وہ تمہیں اپنے مضمون کے لیے کہ یکون الرسول علیکم شہیدا جو ہم حضور کو کل کائنات کے لیے حاضر ناظر مانتے ہیں تو اس کی دلیل یہ تو مطلق معنی نکلا نا کہ حضور حاضر ناظر ہیں کل کائنات کے لیے آپ کیسے ثابت کریں گے. تو یہ قاعدہ ہے کہ فعل ہو متعدی اس کا مفعول مذکور نہ ہو تو اس میں عموم ہوتا ہے. یہ مختصر معنی میں متضل میں اور اسی طرح کی جامی میں جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں قافیہ میں مفعول مذکور نہ ہو فعل متعدی کا تو اس میں کیا ہوتا ہے بھائی جان عموم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یکون الرسول علیکم شہیدا تو شہیدا کس پر علیکم تمہارے اوپر یہ چلو یہ تو ہے جار مجرور. آگے فرمایا انا ارسلنا کا شاہدا تمہیں شاہد بنا کے بھیجا کس پر فرمایا الی الخلق جمیعا تمام مخلوق کے لیے کیونکہ مفعول مذکور نہیں ہے اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اب وہی سوال رہ گیا کہ واسط الکون شہدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدا. سوال وہابی اور جواب اویسی صاحب. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا یہ سوال تو آسان ہے کہ وہابی کہتے ہیں کہ حضور اگر حاضر ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں. پہلے میں نے اس کا ایک جواب دے دیا ہے اب علمی جواب دوں گا جو نانی ناک نہ دھو. سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. آپ جاگ رہے ہیں کہ نیند آ رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں بھائی آپ جاگ رہے ہیں. صرف یہ کہ بھئی ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں بہر روشنی میں. چلو چونکہ اب گرمیاں نہیں ہیں ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بڑا سکون ہے. آپ کو بھی سکون ہے کہ نہیں؟ مجھے تو یار بڑا سکون ہے. ہاں میں ایسے بیٹھا ہوں گویا مدینے کی فضا ہے, گویا مدینے کی ہوا ہے. مدینے میں جیسے ہم بیٹھتے تو وہ نظارہ سامنے ہوتا تو سر مدینے والے کی باتیں جو ہو رہی ہیں تو گویا مدینے والے کے ہم قریب بیٹھے ہیں. جس کی باتیں ہوتی ہیں نا اس کے قریب ہو جاتا ہے بندہ. اب میں نے آپ کو ایک عنوان قائم کرایا ہے. کیا کہا ہے؟ سوال وہابی اور جواب اویسی صاحب. سوال تو آپ نے سن لیا ہے کہ شہداء جمع ہے شہید کی یا شاہد کی. تو جیسے حضور حاضر ناظر ہیں تو ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے وہاں بھی حاضر ناظر ہوں. تو حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. تو جب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو حضور کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. ایک جواب تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ ہے معاملہ قیامت کا اور قیامت میں جو گواہی کے لائق ہوں گے وہ بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے بھی کوئی پردے نہیں ہے. میں نے آپ کو کتاب بھی بتا دی ہے المنجلی فی تطور الولی اللہ کا ولی جو ہے ان کے لیے کوئی پردے نہیں ہے ان کے لیے دور ہوں قریب ہوں. امام سیوطی نے یہ رسالہ لکھا بھی اسی لیے. اب میں اس کا شان ورود عرض کر دوں اولیاء اللہ کے لیے حاضر و ناظر ہونے کا. پڑھیں گے تو آپ نہیں یہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ سنی بادشاہ ہوتے ہیں. سنی جیسا بادشاہ میں نے کسی فرقے کو نہیں دیکھا. اور بل کا سے نشے سے میں پڑا ہے. کیوں بھائی ہمارے پانہ دار جو آلہ ہے داتا ہمارا پانہ دار. ہاں لوگ کہتے ہیں یار یہ بالکل ہاں نہ کوئی تنظیم بناتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارا حق مذہب ہے. میں انگلینڈ گیا تو وہاں بھی ایسی لیکن گھر گھر میں گیارہویں ہو رہی ہے. گھر گھر میں دیکھا کہ وہاں میلاد ہو رہا ہے, سراسلم کے نعرے لگ رہے ہیں, حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. میں نے کہا گیارہویں والا تو یہاں کیسے پہنچ گیا ہے؟ پر میں یہ بھی میرا راج ہے, میں یہ بھی میرا ملک ہے. سنی کو اللہ تعالی حفاظت بخشی ہے اسی لیے. لیکن جب کام کرتا ہے تو داتے کا غلام بن جاتا ہے, سردار احمد بن جاتا ہے. ہاں وہاں پھر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. میں آپ کو یہ دعوت دینے آیا ہوں کہ آپ نشے میں نہ رہیں, آپ ہوشیاری سے کام کریں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت بڑا مرتبہ دے گا. اب دیکھیے کہ وہ سوال کرتے ہیں تو آپ کا جواب بالکل آسان ہے. وہ یہ ہے کہ شاہدہ یا شہادوں کا قانون آپ کو یاد ہو کہ اس کے بعد الا آئے تو معنی گواہی کا ہوتا ہے ضرر کا نقصان کا. شاہدہ یا شہادو شہیدن شاہدن مشہودن یہ باب علمی ہے کیونکہ جو صرف نہ پڑے علماء ہے اور جو ہمارے عزیز آئے ہیں جنہوں نے صرف یہ خیال کیا ہے کہ چلو ہم بھی کچھ نہ کچھ اس میں حاصل کر لیں ان کے لیے بھی میں قاعدہ آسان بتا رہا ہوں. میں گویا صرف بہائی پڑھا رہا ہوں. یہ جو باب ہے نا شاہدہ یا شہادو شاہد ان شہید ان اس کے بعد لفظ الا دیکھو جہاں قرآن میں حدیث میں لغت عرب میں تو معنی شاہدہ یا شہاد ہوگا نقصان کا ہوگا. شاہدہ یا شہادو کے بعد کیا ہوگا زور سے بولو الا ہوگا عین کے ساتھ تو معنی کیا ہوگا ضرر کا نقصان کا. ہاں جیسے کہ آپ بولیں شہد تو الا فلان شہد تو میں نے فلانے کے اوپر گواہی دی. کیا مطلب؟ اس کو جیل میں بھیجنے کے لیے گواہی دی ہے. یعنی اس کے مدعا علیہ کے دعویٰ جو ہونا تھا مدعا علیہ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے میں نے گواہی دی. الا جب آئے تو کیا مانا ہوگا؟ ضرر کا مانا ہوگا. کیا مانا ہوگا؟ نقصان کا ضرر کا مانا ہوگا. تو میں نے جو آپ کو مثال قائم کی ہے شہد تو الا فلان کا کیا مانا ہوگا؟ کہ میں نے فلانے کے اوپر گواہی دی ہے نقصان کی. کیا مطلب؟ جیل میں بھجوانے کی بڑی محنت کی ہے. یہ اس کی قسمت ہے جائے نہ جائے. تو شاہدہ یا شہادو شہیدن شاہدن شہیدن یہ سارے سب کے بعد الا آئے تو مانا کیا ہوگا؟ ضرر. کیا مانا ہوگا؟ اور اس کے بعد اگر لام آئے لام زیر والی تو مانا فائدے کا ہوگا. یہ کس کا معنی ہوگا؟ فائدے کا. شہید تو لے فلان میں نے مدعی کے فائدے کے لیے گواہی دی ہے نا. شہید تو لے فلان لام ہوگا تو مدعی کے لیے آپ کی گواہی ہوگی اور الا ہوگا تو مدعا علیہ کے لیے گواہی ہوگی. لام ہوگا تو فائدے کی گواہی ہوگی اور الا ہوگا تو ضرر کی گواہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا محبوب کبھی کسی کو ضرر دے سکتا ہی نہیں. یہ تو قاعدہ کلی ہے. حضور ضرر کے لیے نہیں آئے ہیں, حضور رحمت کے لیے آئے ہیں. یہ تو وہابی کا خود کافر بھی مانتے ہیں, قریشی مانتے ہیں. جنہوں نے روڑے مارے, جنہوں نے پتھر پھینکے, جنہوں نے لہو لہان کیا, وہ لہو لہان کرنے والے خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ سامنے کھڑا ہے, فرشتہ سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے حضور اجازت دے دیں ہم ان کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیں. حضور ہنستے ہوئے فرماتے ہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں زحمت بن کے لیے. یہ حضور زحمت کے لیے نہیں, ضرر کے لیے نہیں, نقصان کے لیے نہیں. حضور نبی کریم نے خود دعا مانگی ہے. یہ میری حدیث بتائی ہوئی, آپ کو یاد نہ ہو تو ضرور یاد کر لیں. جب میں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں مجھے موج آ جاتی ہے, خود ہی مجھے وجد کرنے کا جی چاہتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری یہ دعا ضرور قبول کر لے, یا اللہ میری یہ دعا ضرور کروں قبول کر لے. میں کسی کو گالی دوں یا اللہ, کسی کو میں لعنت دوں, کسی کو میں تکلیف پہنچاؤں, یا کسی کے لیے کوئی ضرر کی بات کہوں وہ اس کا مستحق نہ ہو تو یا اللہ میری گالی اس کے لیے رحمت بنا دے, میرے میرے اس کو لعنت کرنے کا لازم، یا اللہ اس کے لیے رحمت بنا دے، میرے جو ضرر کے الفاظ ہیں یا اللہ ان کے لیے رحمت ہی رحمت بنا دے. یہ حضور نے دعا مانگی اور اللہ نے یہ دعا قبول فرما دی. کیونکہ علامہ نے کہا، علامہ نے کہتے ہیں حضور کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے. یہ وابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کی کوئی دعا قبول ہو نہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کی ہر دعا مستجاب ہے. میں نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، ان قریب آپ اس کو ہاں سنیں گے اخبارات میں. یہ ہمارا اخبار بڑا سب سے رضا مصطفیٰ ہے، اور ہم نے بھی ان کے تقلید میں فیض عالم جاری کیا ہے. تو میں نے اس میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضور کی ہر دعا مستجاب، تو حضور کی ہر دعا مستجاب ہے. تو یکون الرسول علیکم، یکون الرسول تو علی کس کے معنی میں آپ نے پڑھا ہے اویسی صاحب سے؟ علی کا معنی اویسی صاحب سے آپ نے کس سے پڑھا ہے؟ نقصان کے معنی میں. تو ادھر اللہ کہتا ہے میرا محبوب ذرا نہیں دیتا ہے. ہاں سمجھ آ گیا؟ ذرا کے معنی میں تو حضور کا معنی نہیں ہوگا. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے. تو البتہ ان کے لیے ہو تو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہداء علی الناس، ان کی گواہی تو ضرار کی ہے کہ انہوں نے کافروں کو پکڑوانا ہے، انہوں نے کن کو؟ کافروں کو پکڑوانا ہے. ان کی گواہی ضرار کی ہے، لیکن حضور کی ضرار کی نہیں ہے. حضور کی رحمت کی گواہی ہونی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جو میں اعتراض کر رہا ہوں یہی سوال آپ کو بیضاوی میں ملے گا. حوالہ لکھ لیں بیضاوی، اور حوالہ لکھ لیں روح البیان. یہ سوال جو میں نے کیا ہے یہ بھی وہاں ہے، اور جواب جو میں آپ کو تقریر کے طور پیش کر رہا ہوں یہ بھی وہاں ہے. اچھا، اب حضور کے لیے ضرار کے معنی میں تو نہ ہوا، تو ویسے بھی جب حدیث میں نے پڑھی ہے تو اس میں بھی آپ نے یہی سمجھ لیا ہے کہ حضور نے ضرر کے لیے گواہی نہیں دی ہے، اپنی امت کی صفائی کی گواہی دی ہے. اپنی امت کی حضور کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی صفائی کی گواہی دی ہے. اور صفائی کی گواہی فائدے کی ہوتی ہے، نقصان نہیں کی نہیں ہوتی ہے. حضور کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کی گواہی ہے. لہذا یہاں پہ جواب یہ ہوگا کہ یہاں شہید البمانی الرقیب ہے. شہید البمانی الرقیب، منی نگہبان. حضور کے لیے کیا معنی کس نے کیا ہے؟ بیضاوی نے. بیضاوی جو ہے مسلم تفسیر ہے، جس کو مخالفین اپنے درسوں میں، مقام درس میں مولوی پاگل کوئی بنے تو بھی پہلے اس کو پڑھتا ہے. جانتے ہو مولوی پاگل؟ مولوی فاضل. آپ کہیں گے بھئی یار، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی علماء کو تو چاہیے کہ وہ صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے دین کی اشاعت کے لیے پڑھیں. اب کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے. ارے نبی کی نوکری کر لو، کل کائنات تمہارا نوکر بن جائے گا. ہمارے حاجی صاحب نے نبی پاک کی نوکری کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. کہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہاں، ہمارے علماء کے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نوکری کی ہے، تو ان کے لیے یہ جو نوکری کرتے ہیں. اب میں ان پر ہاں کیا کہتا ہوں یارو، تمہارا ارمان لگتا ہے کہ داڑھی منڈا کہتا ہے ملا تو نے جو ہے گوگلو بنایا نہیں ہے، او ملا تو نے جو ہے یہ بیگن نہیں بنایا. ان سے بیگن بنواتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ بنوا دو، یہ مرغا بنا دو. ان کو کبھی مرغا بھی بنا دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے ہیں. جب ان کو کاوڑ آ جاتی ہے نا غصہ، تو کہتا ہے مولا تو نے فلانا غصہ کام نہیں کیا ہے، مرغا بن جا. انہوں نے کہا نوکری جاتی ہے، مرغا بن کے کھڑا ہوتا ہے. تو پھر یہ عزت بن گئی، بیزتی ہے. آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کے اس کے بعد بہت زیادہ اشاعت کرنی چاہیے. خیر، یہ تو میرا ایک ضمنی ایک مسئلہ تھا. تو آپ نے قاعدہ کیا بنا ہے کہ علا ہے ضرر کا معنی ہے، لام کا معنی ہے فائدے کا ہے. حضور ضرر سے کے لیے نہیں ہے، آپ رحمت ہیں، اسی لیے لام کا معنی نہیں ہوگا، علا کا معنی نہیں ہوگا، حضور کے لیے لام کا معنی ہوگا. اسی لیے مفسرین نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ علا کا جو آیا ہے، یہاں شہید کے معنی ہے الرقیب، الرقیب کے معنی ہے نگہبان. حضور کل کائنات کے نگہبان ہے. یکون الرسول علیکم شہیدا، ہاں اے رقیب علی جمیع الخلق، تمام مخلوق کے حضور رقیب ہیں، نگہبان ہیں. اسی لیے وہابی کا سوال نہ رہا، جواب پہلے آپ سن چکے ہیں. اب میں آپ کو ایک دو اور سوال یاد کرا دوں، کیونکہ باقی کوئی ٹائم رہ گیا. رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ جو تھک گیا ہو ہاتھ کھڑا کرے. اچھا، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 15 منٹ ہیں. اچھا، اب اس سوال کا جواب دلوا دوں کہ گندی چیزوں پر بھی حضور کے لیے کہتے ہیں حضور حاضر ہیں. یہ ایک سوال ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گندگیوں میں. میں نے اس پر رسالہ لکھا ہے, آپ اس کو پڑھیں گے, لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک مختصر سا اصولی حیثیت سے جواب دے دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بلند و بالا ہے. آپ اگر یوں نہیں سمجھ سکتے ہیں حضور کو حاضر و ناظر کے لیے, تو آخری دلیل میری یاد کرنے کے بعد پھر آپ کو سمجھا دوں کہ امام شارانی رحمت اللہ علیہ الیواقیت والجواہر میں حوالہ ہے, فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن پہلے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ نہیں, اللہ ہر ایک کے پاس ہے, ساتھ ہے, قریب ہے, نیڑے ہے, حاضر ہے, قریب ہے, نیڑے ہے, یہ وہ مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, خوب مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے مانتا ہے تو مانتا رہے, جب تک میرے محبوب کو نہیں مانے گا میں تمہیں نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں مانتا, تو مجھے مانتا رہے, تو مجھے بے شک کہتا رہے اللہ 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 اللہ, لیکن میں تجھے نہیں مانتا. اللہ نہ مانے تو پھر کیا کام بنے گا. ہاں تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے, اللہ قریب ہے, اللہ باس ہے, اللہ نیڑے ہے, قریب ہے. تو امام شارانی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کے قریب ہے تو نبی خدا کے قریب ہے. یہ نقطہ سمجھیں, یہ حاضر ناظر کو آپ کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر ایک کے پاس ہے, ہر جگہ ہے, حاضر ہے, قریب ہے. اللہ قریب ہے تو نبی اللہ کے قریب ہے. نبی کیسے قریب ہے؟ میں عبارت پڑھتا ہوں, آپ وہ نوٹ کریں.